وَإِذَا عُدِمَتْ صِفَةُ الْوُجُوبِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ لَا تَبْقَى صِفَةُ الْجَوَازِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً هَذَا بَحْثٌ آخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مُوجَبَ الْأَمْرِ هُوَ الْوُجُوبُ يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ الثَّابِتُ بِالْأَمْرِ فَهَلْ تَبْقَى صِفَةُ الْجَوَازِ الَّذِي فِي ضِمْنِهِ أَمْ لَا. یہاں سے مولانا ایک اور بحث کرنے لگے ہیں بھائی جو امر سے متعلق ہے, امر کے بارے میں جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ امر کا موجب کیا ہے, امر کا حکم کیا ہے, مطلق امر جو ہے اس سے وجوب ثابت ہوگا جب بھی مطلق امر آئے گا بھائی, تو اس سے متعلقہ ایک بحث کرنے لگے کہ بھائی جب وہ وجوب جو امر کے لیے ذریعے ثابت تھا جب وہ منسوخ ہو جائے, وہ وجوب جو امر کے ذریعے ثابت تھا جب وہ منسوخ ہو جائے تو وجوب کے ضمن میں جو جواز تھا وہ اب بھی باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا. یہاں پر جواز وہ اوپر والا معنی نہیں, یہاں جائز ہونے کے معنی میں, کس معنی میں ہے؟ جائز ہونا, یعنی اس میں ایک کرنے کی اجازت ہونا. ایک چیز آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے, کیا معنی؟ اس کے کرنے کی اجازت ہے. تو بھائی جب ایک امر آیا تھا ایک چیز کے بارے میں اور امر کے لیے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مطلق امر آیا تو اس کے لیے وجوب ثابت ہوتا ہے اور وجوب کے ضمن میں اجازت بھی ہے. وجوب کے ضمن میں کیا موجود ہے؟ بھائی جب ایک چیز کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے, اجازت اس کے کرنے کی اجازت آ گئی ہے نہیں اس کے ضمن میں خود بخود, تو لہذا جب وجوب آیا وجوب کے ضمن میں کیا آ گئی؟ اجازت. پھر یہ وجوب منسوخ کر دیا گیا, تو کیا جب وجوب منسوخ کر دیا جائے تو وہ جو اجازت تھی وجوب کے ضمن میں کیا وہ اجازت اور وہ جواز باقی رہے گا یا باقی؟ بھائی وجوب تو منسوخ ہو گیا, اس چیز کا کرنا واجب نہیں, کیا اب کرنا جائز بھی ہے یا جائز نہیں؟ بھائی جواز بھی باقی ہے یا جواز بھی ختم ہو گیا؟ ہمارے نزدیک جواز بھی ختم, اس کو کرنا جائز ہی نہیں. جب وجوب منسوخ ہو گیا تو اس کے ذمن میں جو اجازت تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ وہ جواز بھی ختم ہوا مولانا, اب اس کے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, جب وجوب منسوخ ہو جائے تو وجوب ختم ہوا, ہاں اس کے ذمن میں جو اجازت تھی وہ اب بھی باقی رہے گی. وہ دلیل ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں جیسے دیکھو یوم عاشورہ کا روزہ تھا بھائی, دسویں محرم کا روزہ جو تھا, یہ اب دیکھیے ابتدائی اسلام میں یہ فرض تھا, بعد میں منسوخ کر دیا گیا, رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے, تو اس کا وجوب منسوخ ہوا یا نہیں ہوا؟ وجوب منسوخ ہو گیا, لیکن اب بھی اس دن کو روزہ رکھنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ ان کی دلیل ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے, لیکن اس وجوب کے ضمن میں جواز بھی تھا اور وہ جواز اب بھی باقی ہے. معلوم ہو وجوب کے منسوخ ہونے سے جواز پر کوئی اثر نہیں پڑتا, جواز اسی طرح باقی رہتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, وجوب جب ختم تو جواز بھی ختم, جواز بھی ختم. مثلا دیکھیے کہ جیسے بنی اسرائیل کے اوپر واجب تھا کہ وہ خطا کرنے والے اعضاء کو کاٹ دیا کرتے تھے, جس عضو سے کوئی غلطی سرزد ہوتی, کوئی خطا ہوتی, کوئی گناہ ہوتا, اس عضو کو کاٹنا ان پر واجب تھا, اس عضو کو کاٹنا ان پر واجب تھا. لیکن ہم سے اس کا وجوب منسوخ کر دیا گیا, ہمارے اوپر یہ واجب نہیں ہے, اور وجوب کے ساتھ ساتھ جواز بھی منسوخ ہو گیا, ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے. اب بھائی دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ باقی اے امام شافعی رحمہ اللہ آپ نے جو ذکر کیا کہ صوم عاشورہ کی فرضیت تو منسوخ ہوئی لیکن جواز اب بھی باقی ہے, ہم کہتے ہیں بھائی جس نفس کے لیے اس کا وجوب ثابت تھا اب جو جواز ہے اس کی وجہ اس نفس سے جواز باقی نہیں ہے بلکہ جواز کے لیے دوسری نفس ہے. بھائی کیا ہے؟ دوسری نفس ہے. بات سمجھ میں؟ تو جواز دوسری نفس سے ثابت ہو سکتا ہے, اسی نفس سے جس کے ذریعے کیا ثابت ہوا تھا؟ وجوب, اور پھر وہ وجوب کیا ہوا؟ منسوخ. لیکن اب بھی آپ کہیں وجوب اس سے ثابت تھا تو وجوب کے ساتھ کیا ثابت تھا؟ جواز بھی، اور وجوب تو ہو گیا منسوخ لیکن جواز تو ابھی بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے، ایسا نہیں اسی نص کے ذریعے جواز ثابت نہیں ہوگا، بلکہ جواز کس کے ذریعے ثابت ہوگا؟ دوسری نص کے ذریعے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وَإِذَا عُدِمَتْ صِفَةُ الْوُجُوبِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ لَا تَبْقَى صِفَةُ الْجَوَازِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ. اور جب معدوم ہو جائے وجوب مامور بِهِ کے لیے وجوب کی صفت، مامور بِهِ سے جب وجوب کی صفت معدوم ہو جائے، لا تَبْقَى صِفَةُ الْجَوَازِ، تو صفت جواز بھی باقی نہیں رہتی، عِنْدَنَا ہمارے نزدیک، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. کہتے ہیں ھذا بحث آخر متعلق بما مر، یہ ایک دوسری بحث ہے جو اس سے متعلق ہے جو گزر گئی بات. کیا بات گزری؟ کہتے ہیں من ان موجب الامر هو الوجوب، یعنی یہ کہ امر کا موجب جو ہے وہ وجوب ہوا کرتا ہے، اس سے متعلق ہے. یعنی انه اذا نسخ الوجوب وجوب الثابت بالامر، یعنی جب منسوخ ہو جائے وہ وجوب جو ثابت تھا امر کی وجہ سے، فہل تبقى صفت الجواز الذي في ضمنه ام لا، تو کیا باقی رہے گی وہ صفت جواز جو اس امر کے ضمن میں تھی، یا باقی نہیں رہے گی؟ فقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی تبقى صفت الجواز، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفت جواز باقی رہے گی، استدلالا بصوم عاشورا، استدلال کرتے ہوئے عاشورا کے روزے سے، فانه قد كان فرضا ثم نسخت فرضيته وبقيت استحبابه الان، اس لیے کہ یہ روزہ فرض تھا، پھر اس کی فرضیت، اس کا فرض ہونا منسوخ کر دیا گیا، تو اس کی پھر اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، وبقيت استحبابه الان، اور اس کا استحباب اب بھی باقی ہے، اس کا مستحب ہونا اب بھی باقی ہے. وَعِنْدَنَا لَا تَبْقَى صِفَةُ الْجَوَازِ الثَّابِتِ فِي ضِمْنِ الْوُجُوبِ، اور ہمارے نزدیک وہ صفت جواز جو وجوب کے ضمن میں ثابت تھی وہ باقی نہیں رہتی. كَمَا أَنَّ قَطْعَ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ كَانَ وَاجِبًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، جیسے کہ گناہ کرنے والے، خطا کرنے والے اعضاء کا کاٹنا واجب تھا بنی اسرائیل پر. وَقَدْ نُسِخَ مِنَّا فَرْضِيَّتُهُ وَجَوَازُهُ، اور تحقیق ہم سے منسوخ کر دیا گیا اس کا، اس کی فرضیت بھی اور اس کا جواز بھی، اب جائز بھی نہیں ہے ایسا. وَهَكَذَا الْقِيَاسُ، اور اسی طرح ہے، اسی پر ہے قیاس بھائی، اسی طریقے پر قیاس ہوگا، باقی چیزیں بھی اسی طرح. وَأَمَّا صَوْمُ عَاشُورَ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ جَوَازُهُ الْآنَ بِنَفْسٍ آخَرَ لَا بِذَلِكَ النَّفْسِ الْمُوجِبِ لِلْأَدَائِ، بس باقی عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے اب دوسری نفس کے ذریعے، نہ کہ اس نفس کے ذریعے جو ادا کو واجب کرنے والی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری نفس یعنی کہ قیاس کے ذریعے ثابت ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں سال کے اندر صرف 5 ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں بھائی، روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور باقی ایام تشریق ہیں مولانا، باقی سارے سال میں روزہ رکھنا جائز، اور انہی باقی ایام میں کیا آ جاتا ہے، یوم عاشورہ بھی آ جاتا ہے معلوم ہو، اس کے دن کے اندر بھی روزہ رکھنا جائز. یا اس سے مراد دوسری احادیث ہے مولانا جس کے اندر کیا ہے، یوم عاشورہ کے روزہ کی ترغیب موجود ہے. وقیل وفائدۃ الخلاف بیننا وبینہ یظہر فی قولہ علیہ السلام، کہتے ہیں اختلاف کا فائدہ ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان ظاہر ہوتا ہے، فی قول علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر ثمرہ اختلاف اس میں ظاہر ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف علی یمین، جس شخص نے قسم اٹھائی کسی چیز پر، یمین سے مراد مقسم علیہ ہے، جس چیز کی قسم اٹھائی جائے، جس بات مقسم علیہ، جس بات کی قسم اٹھائے کہ یہ مثلا میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ مقسم علیہ. فرعا غیرہا خیرا منہا، بس اس نے اس کے علاوہ دوسری چیز کو اس سے بہتر دیکھا، بہتر جانا، فلیکفر یمینہ، بس اسے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے، ثم مل یاتی بالذی ہوا خیر، پھر لے آئے اس کو جو اس سے بہتر ہے، یعنی عمل کر لے اس پر جو اس سے بہتر ہے، اس کو ادا کر لے، اس پر عمل کر لے۔ تو دیکھو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جس شخص نے کسی بات پر قسم اٹھا لی پھر اس نے دیکھا کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ کیا کرے، اپنی قسم کا کفارہ دے اور پھر وہ دوسرا کام کر لے جو بہتر ہے، دوسرا کام جو بہتر ہے اس کو۔ تو حدیث کے اندر آیا پہلے کیا، فلیکفر، کیا کرنا چاہ واجب ہوا، کفارہ۔ آگے لفظ آیا ثم، ثم کس لیے آتا ہے، ترتیب اور تاخیر کے لیے آتا ہے مولانا، اور اس کے بعد کیا ذکر ہوا، فل یا اتی، پھر وہ کیا کرے، دوسرے کام کو کر لے۔ معلوم ہوا قسم بعد میں توڑ رہا ہے، کفارہ پہلے دینا واجب ہے۔ فل یکفر پہلے آیا اور فل یا اتی بالذی ہوا خیر یہ بعد میں ثم کے بعد آیا، اور ثم ترتیب کا فائدہ دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ حانث ہونے پر کفارے کو مقدم کرنا واجب ہے، حانث ہونے پر کفارے کو مقدم کرنا واجب ہے۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے دلالت کر رہی ہے کفارے کو حانث، کفارے کو حنث پر مقدم کرنے کے وجوب پر بھائی، کہ کفارے کو حانث ہونے پر مقدم کرنا واجب ہے، اس پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے۔ وَقَدْ نُسِخَ وُجُوبُ تَقْدِيمِهَا بِالْإِجْمَاعِ، اور تحقیق تقدیم کفارہ کا وجوب کیا ہے، منسوخ ہو چکا ہے بالاجماع۔ بالاجماع کیا ہے، تقدیم کفارہ کا وجوب منسوخ ہو چکا ہے۔ بھائی اس عبارت پہ ذرا نظر رکھنا بھائی، اس کا یہ ترجمہ نہ کرنا کہ اس کفارے کی تقدیم کا وجوب منسوخ ہو گیا ہے بالاجماع، اجماع کی وجہ سے، یعنی اجماع نے آ کر کیا کر دیا، اس کی تقدیم کو، وجوب تقدیم کو کیا کر دیا، منسوخ کر۔ نہیں نہیں یہ معنی نہیں ہے، اجماع ناسخ نہیں ہو سکتا مولانا، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو بلکہ معنی یہ ہے کہ اس کا منسوخ ہونا بالاجماع ہے، یعنی تمام علماء اس پر کیا ہے، تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، سمجھ میں آ۔ تو کہتے ہیں وَقَدْ نُسِخَ وُجُوبُ تَقْدِيمُهَا بِالْإِجْمَاعِ، اور تحقیق اس کفارے کی تقدیم کا وجوب منسوخ ہو چکا ہے بالاجماع، وَلَكِنْ بَقِيَ جَوَازُهُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا أَصْلًا، لیکن اس کا جواز اب بھی باقی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا أَصْلًا، اور ہمارے نزدیک یہ باقی نہیں ہے قطعی طور پر، قطعاً یہ باقی نہیں۔ چنانچہ دیکھو اب امام شافعی رحمہ، یہ تو بالاجماع منسوخ ہو چکا ہے بھائی، یہ تقدیم کا وجوب مولانا، مقدم کرنا واجب نہیں، وجوب کیا ہو چکا، منسوخ ہو چکا ہے۔ اب جواز اب بھی ہے یا جواز نہیں باقی، امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، جواز اب بھی باقی، معلوم ہوا کفارے کو حانث ہونے پر مقدم کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، ایک شخص کفارہ پہلے دے دے اور پھر اس کے بعد وہ قسم کو توڑے تو یہ کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا، کیونکہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ہی دینا جائز ہے، ہمارے نزدیک نہیں، جب تک قسم نہیں توڑے گا اس وقت تک کفارہ دینا جائز، وہ یعنی ادا ہی نہیں ہوگا، دے دے ٹھیک ہے وہ صدقہ ہو جائے گا لیکن وہ کفارہ نہیں بنا، اس لیے کہ جب وجوب منسوخ ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ جواز بھی کیا ہو گیا، منسوخ۔ لہذا اب ایک شخص ہے وہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دے دیتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا کفارہ ادا ہو گیا، کیونکہ ان کے نزدیک جائز ہے، پہلے تو واجب تھا اب کیا ہے، جائز ہے، پہلے دے دے پھر بھی ٹھیک، بعد میں دے دے پھر بھی صحیح، جو کہ ہمارے نزدیک نہیں، جب وجوب منسوخ ہوا تو جواز بھی کیا ہو گیا، منسوخ، تو اب پہلے دے گا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، ہاں بعد میں دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن مباحث حسن المأمور به وملحقاته شرع في بيان تقسيمه الى المطلق والمؤقت، کہتے ہیں جب مصنف رحمہ اللہ مامور بہی کے حسن کے مباحث سے فارغ ہوئے، وملحقاتہ، اور اس کے متعلقہ جو بحثیں ہیں، حسن معمور بھی اور اس سے متعلقہ جو بواحث ہیں ان سے جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے شرع فی بیان تقسیم ہی تو وہ شروع ہوئے اس کی تقسیم کے بیان میں الی المطلق والمؤقت مطلق اور موقت کی طرف فقال مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں والامر نوعانی اور امر دو قسم پر ہے. یاد رکھیے یہاں امر بمانے مامور بھی کے ہے بھائی, امر کس معنی میں ہے؟ مامور بھی. اس لیے کہ دیکھو آگے کا زکات و صدقات الفطر یہ امر ہے یا مامور بھی ہے؟ یہ کیا ہیں؟ مامور بھی ہیں بھائی, مثال سے پتہ لگ گیا بھائی. تو کہتے ہیں والامر نوعانی اور مامور بھی دو قسم پر ہے, ایک مطلق عن الوقت, ایک کیا ہے؟ مطلق عن الوقت. بھائی دیکھیے مامور بھی وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ دو قسم پر ہے, کبھی تو کسی وہ وقت کے ساتھ مقید ہوگا وہ مامور بھی اور کبھی مقید نہیں ہوگا, مطلق عن الوقت ہوگا. جیسے دیکھو مولانا نماز ہے, نمازیں فرض کی گئی ہیں لیکن کیا یہ مطلق عن الوقت ہیں یا ان سب کے لیے وقت متعین ہے؟ وقت متعین ہے, تو یہ مقید ہیں. کس کے ساتھ؟ وقت کے ساتھ مقید ہیں. جبکہ اسی طرح صدقہ فطر اور زکات بھی واجب ہے لیکن کیا ان کے لیے کوئی وقت متعین ہے کہ وہ وقت گزر جائے تو بعد میں ادا کرے تو ہم کہیں گے اس نے قضا کی ہے ادا نہیں کی؟ نہیں, ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں, جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گی, قضا نہیں کہلائے گی. معلوم ہے ان کے لیے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں ہے جس کے گزرنے سے یہ فوت ہو جائیں اور پھر ہم کہیں اب قضا کر رہا ہے ادا. نماز کے اندر نماز ہو تو ہر وقت جائے گی لیکن اس وقت کے اندر ہوگی تو کیا کہلائے گی؟ ادا, اور بعد میں ہوگی تو قضا کہلائے گی. لیکن زکات میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت مقرر ہو وہ وقت نکل جائے تو ہم کہیں اس وقت میں کرتا تو ادا تھی اب کیا ہوگی؟ نہیں, وہ زکات جب بھی ادا کرے گا وہ کیا ہوگی؟ ادا. معلوم وہ زکات کیا ہے؟ مطلق عن الوقت ہے, یہ وقت کے ساتھ مقید نہیں. اور نماز کیا ہے؟ مقید بالوقت ہے بھائی. تو کہتے ہیں والامر نوعانی, امر یعنی مامور بھی دو قسم پر ہے, مطلق عن الوقت, ایک وہ ہے جو وقت سے مطلق ہے, اے احدهما امر مطلق غیر مقید بوقت, یعنی ان میں سے ایک مامور بھی وہ ایک وہ مامور بھی ہے جو مطلق ہے غیر مقید ہے, مقید نہیں ہے کسی وقت کے ساتھ. دیکھو مولانا وقت نکیرہ آیا, آگے یفوت فعل آ رہا ہے, نکیرہ کے بعد فعل آئے, میں نے بتلایا تھا یہ اس کے لیے کیا بنا کرتا ہے؟ صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئے. دیکھیے اب ترجمہ سنیے, ایک ان میں سے وہ مامور بھی مطلق مامور بھی ہے جو مقید نہیں ہوتا کسی ایسے وقت کے ساتھ کہ وہ مامور بھی فوت ہو جائے اس وقت کے فوت ہونے سے. ایسا وقت کہ وہ مامور بھی کیا ہو جائے؟ اس وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے. بھائی نماز کے لیے وقت مقرر ہے, وہ وقت فوت ہوا تو نماز بھی کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی. اب بعد میں کیا کرے گا؟ اس کی قضا. لیکن زکات کے لیے ایسا, اس کے لیے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں کہ اس وقت کے فوت ہو جانے سے مامور بھی کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ مقید نہیں ہے کسی ایسے وقت کے ساتھ کہ وہ مامور بھی فوت ہو جائے اس وقت کے فوت ہو جانے کی وجہ سے. زکات و صدقۃ الفطر, جیسے کہ زکات ہے اور صدقہ فطر ہے, فإنهما بعد وجود السبب, اس لیے کہ یہ دونوں سبب کے پائے جانے کے بعد, بھائی سبب کی وجہ سے کیا آیا کرتا ہے؟ وجوب آتا ہے. کیا آتا ہے؟ وجوب آ جاتا ہے. فإنهما بعد وجود السبب, اس لیے کہ یہ دونوں سبب کے پائے جانے کے بعد, بھائی سبب کیا ہے درمیان میں وہ بھی شارح بتلانا چاہتے ہیں, اے ملک المال, یعنی کہ مال کا مالک ہونا, ورأسی اور رأس کا پایا جانا, رأس کا پایا جانا. بھئی دیکھیے زکات کے لیے سبب کیا ہے؟ بقدر نصاب مال کا مالک ہونا. اور صدقہ فطر کے لیے سبب کیا ہے؟ وہ رأس ہے, ذات ہے, وہ ذات ہے بھائی, جس پر بھی واجب ہوگا دیکھیے اپنی طرف سے بھی دے گا اور جو اس کے کنبے والے ہیں ان کی طرف سے بھی دے گا بھائی. تو اب ہر ایک کی طرف سے دینا پڑے گا. معلوم ہے ہر ایک کیا ہے؟ ایک ذات ہے. کیا ہے؟ ذات. تو یہ ذات جو ہے یہ ہے اس کا سبب, جس کو رأس سے تعبیر کرتے ہیں. بھائی رأس بول کر کیا مراد ہے؟ ذات مراد ہے. تو دیکھو آپ نے پڑھا ہے مسئلہ بھائی کہ اگر عید کے دن طلوع فجر سے پہلے بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کا بھی صدقہ فطر باپ پر واجب ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ رأس پایا جا رہا ہے, وہ ذات پائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہونا ہے؟ صدقہ فطر نے جو سبب ہے, تو سبب موجود ہے. مطلب جتنے رأس ہیں, جتنے افراد ہیں, جتنے شخص ہیں, ان سب کی طرف سے کیا کرنا پڑے گا؟ کنبے کے سربراہ کو دینا پڑے گا. بھائی جتنے اہل خانہ ہے اس کے, بھائی نہ بالغ اولاد ہے وغیرہ. بھائی تو زکات کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ مال کا مالک ہونا. اور صدقہ فطر کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ وہ رأس ہے. جی وشرتی اے بعد وجود شرطی, سبب پر آتا ہے مولانا. اس لیے کہ یہ دوبارہ دیکھیے, اس لیے کہ یہ زکات اور صدقہ فطر سبب کے پائے جانے کے بعد, اور وہ سبب کیا ہے؟ مال کا مالک ہونا اور رأس کا پایا جانا. وشرتی اور شرط کے پائے جانے کے بعد, اے حولان الحولی و یوم الفطری, یعنی سال کا گزرنا اور عید الفطر کا پایا جانا. لا یتقیدانی بوقت یفوتانی بفوتہی, تو جب یہ دونوں فإنہما, اب آگے خبر آ رہی ہے مولانا, لا یتقیدانی, یہ دونوں کون دونوں؟ زکات اور صدقہ فطر. کب؟ جب سبب بھی پایا جائے اور شرط بھی پائی جائے, اس کے بعد لا یتقیدانی, یہ دونوں پھر مقید نہیں ہوتے. بی وقت یفوتانی بی فوتی ہی, کسی ایسے وقت کے ساتھ کہ یہ دونوں فوت ہو جاتے ہوں اس وقت کے فوت ہو جانے سے, اس کے بعد یہ کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے. بھائی بل کلما ادا یقون ادان, بلکہ جب بھی اس کو ادا کریں گے یہ ادا ہی ہوگی, لا قضا ان قضا نہیں ہوگی. وہ انکان المستحب التعجیل, اگر کہ مستحب کیا ہے؟ جلدی کرنا مستحب ہے. وہ ہوا علی التراخی خلافا للکرخی, اور یہ امر مطلق ہمارے نزدیک کس پر محمول ہوگا؟ یہ امر مطلق ہمارے نزدیک تراخی پر محمول ہوگا, خلافا للکرخی, بخلاف کس کے امام؟ کرخی کے. تراخی کا معنی ہے مولانا حال کے ساتھ مقید نہ ہونا, حال کے ساتھ مقید نہ ہونا. یعنی یہ زکات اور صدقہ فطر جو ہیں یہ واجب ہوں گے کس طریقے پر؟ کس طریقے پر؟ تراخی کے طریقے پر. یعنی فی الحال فوری ان کی ادائیگی ضروری نہیں ہے, ان کو بعد میں بھی دے سکتا ہے. جب بھی دے گا یہ کیا کہلائے گی؟ ادا ہی کہلائے گی. تو کہتے ہیں وہ ہوا علی تراخی, اور یہ معمول بھی ہی جو مطلق ہے وہ محمول ہے ہمارے نزدیک تراخی پر, خلافا للکرخی, بخلاف امام کرخی کے. یہ خود ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں, اے ھذا الامر المطلق محمول عندنا علی التراخی, کہ یہ جو امر مطلق ہے یعنی یہ مامور بھی مطلق جو ہے محمول عندنا علی التراخی, یہ محمول ہوگا کس پر؟ تراخی پر محمول ہوگا. یعنی خود بتلا رہے ہیں تراخی کا کیا معنی میں نے بتلایا کہ حال کے ساتھ وہ مقید نہ ہو, خود بتلا رہے ہیں یعنی لا یجب الفور فی ادائیہ بل یسع تاخیرہ, کہ واجب نہیں ہوتی فوراً اس کی ادائیگی میں, بل یہ چاہو تاخیر ہو, بلکہ گنجائش ہوتی ہے تاخیر اس کو مؤخر کرنے کی, بلکہ اس کو مؤخر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. بھائی وعند الکرخی رحمہ اللہ تعالی لابد فیہ من الفور, امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک ضروری ہے اس کے اندر جلدی کرنا, مانانا جلدی کرنا ضروری ہے. احتیاطاً لامر العبادتی, عبادت کے معاملے میں احتیاط کرتے ہوئے, عبادت کے معاملے میں بطور احتیاط کے اس میں جلدی ضروری ہے. بمعنی انہ یعصم بالتاخیر لا بمعنی انہ یصیر قاضیا بئی معنی, جلدی کرنا ان کی نزدیک ضروری ہے بئی معنی کہ تاخیر کرنے سے یہ گناہگار ہوگا, اس معنی میں نہیں کہ وہ قضا کرنے والا ہوگا, ادا کرنے والا نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا؟ تو یہ ان کے نزدیک جلدی کرنا ضروری ہے، لیکن اس جلدی کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ تاخیر کرے گا تو وہ ادا نہیں کہلائے گی، بلکہ کیا کہلائے گی؟ قضا کہلائے گی، بلکہ بھائی معنی کہ وہ گناہ گار ہوگا، مولانا گناہ گار بھائی. وعندنا لا یاسم الا فی آخر العمر، اور ہمارے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہوگا الا فی آخر العمر، آخر عمر کے اندر بھائی، عمر کے بالکل آخری حصے میں بھائی. او حین ادراک علامات الموت، یا موت کی علامتوں کے پائے جانے کے وقت بھائی، اس وقت گناہ، جب اگر اس وقت تک اس نے ادا نہیں کیا تو اس وقت کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. ولم یؤدی فیہ، اس حال میں کہ اس نے ادا نہ کیا ہو بھائی، آخر عمر میں یا موت کی علامتیں پاتے وقت، اس حال میں کہ جب اس نے ادا نہ کیا ہو تو وہ گناہ گار ہوگا. وہ دلیل نہ ہوا ما اشارہ الیہ، اور ہماری دلیل وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے بھائی ماتن نے بھائی، بقولہ اپنے اس قول کے ذریعے، لئلہ یعود علی موضوعہ بالنقض، تاکہ امر لوٹے نہ اپنے موضوع پر، نقض کے ابطال کے ساتھ اپنے موضوع پر نہ لوٹے کہ اسے باطل ہی نہ کر دے. بھائی دیکھیے یہ امر جیسے زکات اور صدقہ فطر کا ہے، یہ مطلق عن الوقت ہے، اس میں کسی وقت کی قید نہیں. تو مثلا بھائی دیکھیے، ایک شخص کو میں کہتا ہوں یہ کام کرو ابھی، یہ کام ابھی کرو، تو یہ امر مقید ہے کس چیز کے ساتھ؟ ابھی کرنے کے ساتھ، تو یہ مقید ہے. اور ایک شخص کو میں کہتا ہوں یہ کام کرو، یہ مقید ہے یا مطلق ہے؟ مطلق ہے. تو اس کے اندر ابھی بھی کر لے پھر بھی ٹھیک، تاخیر سے کرے پھر بھی، معلوم ہوا امر مطلق کے اندر سہولت اور آسانی ہوتی ہے مولانا، جبکہ امر مقید جس کے اندر فوری کرنا کے ساتھ وہ مقید ہو، اس کے اندر جلدی کرنا پڑے گی. اور یہ امر مطلق کی بات چل رہی ہے مولانا، تو امر مطلق کیا تقاضا کس لیے وضع ہے؟ سہولت اور آسانی کے لیے وضع ہے. تو لہذا اگر اس میں فوری کرنے کے ساتھ اس کو مقید کیا جائے تو اس کا اطلاق فوت ہو جائے گا. یہ تو کیا تھا؟ مطلق تھا، اور ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا، تو اس کے اطلاق کو ہم نے باطل کر دیا. یہ تو وضع تھا کس لیے؟ اطلاق کے طریقے پر، اور ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا. تو جب مقید کریں گے تو اس کے اطلاق کو ہم نے کیا کر دیا؟ باطل کر دیا. یہ وضع تھا اطلاق کے لیے، تو لہذا اگر اب ہم کیا کر دیں، جلدی کی قید لگا دیں گے، تو اس صورت میں یہ اس کے موضوع ہی کو باطل کرنا لازم آئے گا جس کے لیے یہ وضع ہے مولانا، یعنی اطلاق کے لیے. تو کہتے ہیں اللہ یعود علی موضوعہ بالنقض، تاکہ یہ امر لوٹے نہ اپنے موضوع پر ابطال کے ساتھ، یعنی موضوع الامر المطلق، یعنی امر مطلق کا موضوع جو ہے، کان ہو تیسیر و تسہیل، وہ تیسیر اور تسہیل ہے، فلو کان محمولا علی الفوری، اگر اس کو محمول کر دیا جائے جلدی پر، لعاد علی موضوعہ بالنقض، تو یہ لوٹے گا اپنے موضوع پر کس کے ساتھ؟ ابطال کے ساتھ، کہ اس کو باطل کر دے گا. حالانکہ یہ تو وضع تھا اطلاق کے لیے بھائی، مقید کے طور پر وضع ہی، تو وہ یکون منافذا للموضوع، اور یہ اپنے موضوع کو باطل کرنے والا ہوگا. وہ مقید بھی بھائی، مقیدن تو نہیں آپ کی کتابوں میں؟ ہاں بعض کتابوں میں اگر الف ہو غلط ہے مولانا، مقیدن بھی، اس کا مطلب وہ پیچھے آیا تھا نوعانی کے بعد آیا تھا مطلقن، اور یہ کیا ہے؟ مطلقن، وہ تھا مطلقن عن الوقت، یہ ہے مقیدن بھی ای بالوقت بھائی. اور دوسری قسم مولانا جو ہے امر کی، یعنی مامور کی ہی، جو مقید ہو کسی وقت کے ساتھ، ای ثانی امر مقید بالوقت، یعنی دوسری وہ مامور بھی ہے جو مقید ہو کسی وقت کے ساتھ، وہ اربعہ انواع، اور وہ کتنی قسم پر ہے؟ چار قسم پر ہے مولانا، چار قسم پر. اب چار قسمیں بیان کریں گے، لیکن ایک قسم یہاں آ رہی ہے متن میں، دوسری قسم وہ ایک دو صفحے کے بعد آئے گی، پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی قسمیں آئیں گی. تو پہلی قسم یہ دیکھو، چار قسمیں ہیں، ان کو حصر کے طریقے پر ذکر کر رہے ہیں. لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يَكُونَ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْمُؤَدَّى، یا تو اس کے اندر وقت جو ہوگا ظرف ہوگا، لِلْمُؤَدَّى ادا کیے ہوئے فعل کے لیے، وَشَرْطًا لِلْأَدَى اور ادا کے لیے شرط ہوگا، وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ اور وجوب کے لیے سبب ہوگا. یہ پہلی قسم ہے جس کے اندر وقت کیا ہوتا ہے؟ مؤدا کے لیے ظرف ہوتا ہے، ادا کے لیے وقت شرط ہوتا ہے، اور وجوب کے لیے سبب ہوتا ہے. خود بتلائیں گے بھائی کہ ظرف سے کیا مراد ہے، شرط سے کیا مراد ہے، اور سبب سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں فہو النوع الاول، یہ کیا ہے؟ نوع اول ہے مولانا. انہوں نے کہا نا چار قسمیں ہیں، تو چار میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ یہ پہلی قسم ہے. تو کہتے ہیں فہو النوع الاول, یہ کیا ہے؟ نوع اول ہے. انہوں نے کہا نا بھائی وہ امر جو وہ مامور بھی جو کسی وقت کے ساتھ مقید ہو وہ چار قسم پر ہے. پہلی قسم وہ جس کے لیے وقت کیا ہوگا, ظرف بھی ہے, شرط بھی ہے اور سبب بھی ہے. مولانا ظرف ہے اس ادا کیے ہوئے فعل کے لیے, شرط ہے اس کی ادا کے لیے اور سبب ہے اس کے وجوب کے لیے. اب خود بتلا رہے ہیں ظرف سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں والمراد بالظرف, یاد رکھیے ایک لفظ آئے گا کہ وقت کبھی ظرف ہوتا ہے کبھی معیار ہوتا ہے. بھائی ظرف اور معیار, ظرف وہ ہے وقت ظرف ہوگا جب کہ مامور بہی کو ادا کرنے کے بعد کچھ وقت بچ بھی جائے, تو وقت ظرف ہوا مامور بہی اس کے اندر ادا ہوا. جیسے ظرف برتن نے مولانا اپ مظروف جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے اس کو اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے, اسی طرح یہاں وقت نے بھی کیا کیا ہوا ہے, مامور بہی کا احاطہ کیا ہوا ہے اور کچھ وقت زائد بھی ہے, تو مامور بہی اس کی وقت کے اندر اندر آ گیا. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں وقت مامور بہی کے لیے معیار ہوتا ہے. معیار یعنی مامور بہی کو ادا کرنے کے بعد کوئی وقت بچتا ہی نہیں ہے, مامور بہی پورے وقت کا احاطہ کر لیتا ہے, تو یہ وقت اس کے لیے پیمانہ ہوا. معیار کا کیا معنی؟ پیمانہ ہوا. تو مامور بہی پورے وقت میں ادا ہوا, جیسے روزہ ہے, روزے کے لیے وقت کیا ہے؟ معیار ہے, پیمانہ ہے. کیا معنی پیمانہ؟ بھئی دیکھو دن چھوٹے ہوئے تو روزہ بھی چھوٹا ہو گیا, دن لمبے ہوئے تو روزہ بھی لمبا ہو گیا, تو روزے کے لیے وقت کیا ہے؟ معیار ہے. تو ظرف اسے کہتے ہیں کہ جس میں مامور بہی کو ادا کرنے کے بعد کچھ وقت زائد بچ جائے, اور معیار اسے کہتے ہیں اس وقت کو کہیں گے کہ جو مامور بہی کو ادا کرنے کے بعد وہ بالکل بھی نہ بچے, بھائی سارا اس میں خرچ ہو جائے. بھائی کہتے ہیں والمراد بالظرف اللہ یکون معیارا لہ, اور ظرف ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے اس مامور بہی کے لیے معیار نہ ہو, بل یفضل عنہ بلکہ اس سے زائد ہو, مولانا اس سے بچ جاتا ہو. والمراد بالشرط, اور شرط سے مراد یہ ہے کہ اللہ یصح المامور بہ قبل وجودہ, کہ مامور بہ اس وقت کے پائے جانے سے پہلے صحیح نہیں ہوتا. مطلب ظہر کی نماز ہے ظہر سے پہلے نہیں ہو سکتی, کیونکہ ظہر کی نماز اس کے لیے ظہر کا وقت اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. تو شرط سے مراد یہ ہے کہ مامور بہی اس سے پہلے صحیح نہیں ہوتا, اس کے وجود سے پہلے صحیح نہیں ہوتا. ویفوت بفوتہ, اور اس کے فوت ہو جانے سے فوت ہو جاتا ہو, مولانا اس کے فوت ہو جائے, وقت ظہر کا نکل گیا تو ظہر کی نماز بھی کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی, اب ادا نہیں ہوگی بلکہ کیا کہلائے گی؟ قضا کہلائے گی. والمراد بالسببی, اور سبب سے مراد یہ ہے کہ ان لحاظ الوقت تاثیر فی وجوب المامور بہی, کہ اس وقت کی تاثیر ہے مولانا مامور بہی کے واجب ہونے میں, اس وقت کا اثر ہے کس کے اندر؟ یہ وقت مؤثر ہے مامور بہی کے واجب واجب ہونے میں. وہی کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِيُّ فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى, اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں. مؤثر حقیقی تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن یہاں پر کس چیز کو سبب بنا دیا گیا بس ظاہر کے اعتبار سے؟ وقت کو. بھائی تو کہتے ہیں اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں, ولیکن یضاف الوجوب فی الظاہر الی الوقت, لیکن ظاہر میں وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ وقت کی طرف کی جائے گی. لأن فی کل لمحة وصول نعمت من اللہ تعالیٰ الی جانب العبد, یہاں وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی وقت ظاہر کے اعتبار سے, آپ نے کہا ظاہر کے اعتبار سے وجوب کا سبب کیا بنے گا؟ وقت. بھئی وقت کیسے سبب بن سکتا ہے عبادت کے لیے؟ بھئی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے, سبب اور مسبب میں کیا ہوتی ہے؟ مناسبت ہوتی ہے. تو عبادت کے لیے وقت کو سبب قرار دینا, کہتے ہیں بھئی وجہ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ بھئی دراصل ہر وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کو حاصل ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان پر ہر وقت برستی رہتی ہیں, تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سارے وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. بھائی سارا وقت کیا کرے؟ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. سارا وقت بھائی. تو اس لحاظ سے کیا ہوا, عبادت کا کس کے ساتھ تعلق آ گیا؟ وقت کے ساتھ, کہ سارا وقت اس کو عبادت میں لگنا چاہیے. لیکن چونکہ اس کے اندر حرج تھا بھائی, اس طرح تو اس کی روزی وغیرہ کے سلسلے مسئلے میں حرج آتا, تو شریعت نے سارے وقت میں کی قید نہیں لگائی بلکہ پانچ مخصوص اوقات کی قید لگا دی کہ یہ اوقات کیا ہیں, ان کے اندر عبادت کرو, ان اوقات میں کیا کرو, ان اوقات میں عبادت کرو. بھائی دیکھیے بھائی, لأن في كل لمحة وصولا نعمة من الله تعالى الى جانب العبد, اس لیے کہ ہر لمحے کے اندر جو ہے نعمتوں کا پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف. وہ یقتضی الشکر فی کل ساعتین, اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ شکر کیا جائے ہر ساعت میں. بھائی ہر آن ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکڑوں ہزاروں نعمتیں بندے کو مل رہی ہیں بھائی, چاہے اس کو محسوس ہو چاہے محسوس. کچھ نعمتیں تو ہم ظاہراً محسوس کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ بھی اتنی نعمتیں مولانا, ہمارا دیکھنا نعمت ہے, ہمارا سننا نعمت ہے, سمجھ میں آیا, ہمارے جسم کے اندر اتنا عظیم نظام چل رہا ہے بھائی, ہر ہر عضو اپنے کام کر میں لگا ہوا ہے, اتنی نعمتیں, ذرا کہیں مسئلہ آتا ہے تو انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے بھائی. تو ہر آن نعمتیں, روشنی کی نعمت ہے مولانا, آرام کی نعمت ہے, سکون کی نعمت ہے, اسی طرح انسان کے اپنے اندر ایک نظام ہے ہر ہر لمحہ بھائی. آپ کا دل دھڑک رہا ہے, آپ حرکت کرتے ہیں, ایک ایک حرکت اللہ کی نعمت ہے بھائی, سمجھ میں آیا. بیماری آتی ہے وہ انسان پھر حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ایک باہر کی کائنات ہے, ایک جسم کے اندر ایک بہت بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے. جو جو انسان سائنس پڑھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے اللہ کی قدرتوں پر بھائی, کیسا نظام اللہ نے چلایا ہے بھائی, سمجھ میں ہے, ہر چیز کا نظام بھائی. کھانا آپ کھا رہے ہیں, کھانا کھاتے کھاتے آپ کو لگتا ہے اب میرا پیٹ بھر گیا ہے, بس کر دیتے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ اللہ کا نظام ہے بھائی. پیٹ آپ کو اطلاع دے دیتا ہے دماغ کو کہ بھائی اب گنجائش نہیں ہے, اب جگہ بھر گئی ہے. اگر یہ نظام نہ ہوتا آپ کھاتے ہی چلے جاتے, کچھ پتہ ہی نہیں چلنا تھا بھائی. تو یہ اللہ نے نظام بنایا ہے, اور سائنس بتلاتی ہے کہ یہ دراصل جب معدے کو ضرورت کے بقدر خوراک مل جاتی ہے تو وہ دماغ کو پیغام بھیجتا ہے کہ بس بھائی اب اور ضرورت نہیں خوراک کی. اور یہ دماغ کی طرف جو پیغام چلنا شروع ہوتا ہے اس کو پہنچنے میں اس کو اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ چند منٹ لگتے ہیں دماغ تک پہنچنے میں, فوراً نہیں پہنچتا دماغ. ایک لقمہ جاتے ہی, دو لقمے جاتے ہی پیغام چل پڑا, سمجھ میں آئی بات. تو بہرحال پوری حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن بہرحال سائنسدانوں نے بھی اس حد تک دریافت کیا. تو پیغام چل پڑتا ہے اور اس کو کچھ دیر لگتی ہے دماغ تک پہنچنے میں بھائی. بعض پیغامات تو اتنے لمحے کے اندر پہنچ جاتے ہیں بھائی, آپ کے پاس چلے جا رہے ہیں, ایک کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے, اسی لمحے میں ابھی وہ پورا نہیں چبا ہوتا کہ آپ اچھل پڑتے ہیں اپنی جگہ پر بھائی. وہ ایک لمحے کے اندر اندر فوراً دماغ کو پیغام پہنچ گیا کہ پاؤں میں کوئی سخت نوکدار چیز لگی ہے بھائی. اور یہ پیغام اس طرح کا نظام بنایا اللہ نے کہ معدے سے دماغ کی طرف کچھ دیر لگتی ہے بھائی, اتنی دیر میں جب تک انسان کافی کچھ کھا چکا ہوتا ہے تو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے آپ دو تین لقمے کھا لیں اور پھر اپنی جگہ سے کوئی درمیان میں آ جائے اور پھر آپ اسے ملے, اس دوران پانچ دس منٹ گزر گئے, اب آپ واپس آتے ہیں تو اب آپ کی بھوک اس طرح کی نہیں رہتی بھائی, کیونکہ وہ پیغام دماغ کو پہنچ چکا کہ کیا ہوا, کہ ضرورت پوری ہو چکی ہے. تو پھر وہ بھوک اس طرح کی نہیں رہتی جیسے کہ پہلے تھی بھائی. تو یہ اللہ کا عجیب نظام, ایک ایک چیز ایسی ہے کہ انسان حیران رہتا ہے. تو اتنی نعمتیں انسان پر ہر لمحے میں اللہ کی طرف سے برس رہی ہیں کہ وہ تقاضا کرتی ہیں کہ یہ شخص ایک ایک لمحہ اللہ کے شکر بجا لائے, اس کی عبادت میں اس کی عبادت کرتا رہے. لیکن ہر ہر لمحہ اگر اللہ کی شکر میں عبادت میں لگائے گا تو حرج لازم آئے گا, اس اپنی روزی کے حصول میں رکاوٹ آ جائے گی. اللہ نے اسباب بنائے ہیں کہ روزی کے لیے انسان کو خود محنت کرنا پڑتی ہے.
صورت پہ، اگرچہ دینے والے تو اللہ ہیں لیکن سبب کیا بنایا کہ انسان خود کیا کرتا ہے، اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، تو لہذا اس تحصیل معاش میں روزی کے حاصل کرنے میں رکاوٹ آتی، اس میں حرج آتا، اس لیے ہر وقت کے اندر عبادت کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں پھر پانچ مخصوص اوقات میں عبادت کا حکم دیا گیا، تو ہر آن انسان پر اللہ کی ہزاروں نعمتیں برس رہی ہیں بھائی، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے، ہر ہر آن میں کیا کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ وَإِنَّمَا خُصَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتُ الْمُعَيَّنَةُ بِالْعِبَادَاتِ لِعَظْمَتِهَا وَتَجَدُّدِ النِّعَمِ فِيهَا، اور ان معین اوقات و عبادات کے ساتھ خاص کر دیا گیا ان اوقات کی عظمت کی وجہ سے، وَتَجَدُّدِ النِّعَمِ فِيهَا، اور ان میں نئے نعمتوں کے آنے کی وجہ سے، تجدد کا معنی نیا ہونا، اس میں کیا ہوتی ہیں، نئی نئی نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اس لیے ان پانچ اوقات کو معین کر دیا گیا عبادات کے لیے۔ بھائی وہ کیا نعمتیں ہیں، فجر کے وقت انسان بیدار ہوتا ہے بھائی نیند سے، اور نیند ہے موت کی طرح، انسان پڑا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ارد گرد کا، تو یہ موت کی طرح ہے، تو جب بیدار ہوا گویا اسے موت کے بعد زندگی ملی ہے، تو اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چنانچہ اس پر نماز فرض کی گئی۔ پھر ظہر کے وقت بھائی انسان، فجر کے بعد پھر انسان اپنی روزی وغیرہ کے کمانے کے لیے مشغول ہو جاتا ہے، ظہر کے وقت بھائی اب اپنی روزی کما چکا اور کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا، اسے روزی دے دی اس دن کی اللہ تعالیٰ نے، اب اسے پھر چاہیے کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، چنانچہ ظہر کی نماز فرض کر کے دی گئی۔ پھر ظہر کے بعد عموماً لوگ آرام کیا کرتے ہیں بھائی، سو جاتے ہیں، تو پھر نیند کے بعد جب اٹھے تو یہ وقت چونکہ آپ نے غفلت میں گزار دیا، اب پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ اس جو غفلت ہے اس کی تلافی ہو جائے، تو عصر کی نماز اس وقت واجب کر دی گئی۔ اور پھر مغرب کا جب وقت آیا بھائی، اللہ نے دن خیر و عافیت سے گزار دیا، آپ کی ساری نعمتیں اللہ دیتے رہے ضرورت کی، تو اب پھر شام کے وقت مغرب کی نماز واجب کر دی گئی بطور شکر کے۔ اور پھر اس کے بعد رات کو جب پھر سونے لگے، تو اس وقت بھائی پھر سونے لگے ہیں اور نیند تو ہے موت کے مشابہ، تو موت کے مشابہ، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اس وقت انسان نماز پڑھ لے، تو عشاء کی نماز واجب کر دی گئی تاکہ اچھا خاتمہ ہو انسان کا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، تو اس لیے بھائی یہ پانچ عبادتیں واجب کی گئی، پانچ نمازیں بھائی،
بات سمجھ میں آ گئی سب کو۔ تو ان اوقات کے اندر نئی نئی چونکہ نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں انسان کو، اس لیے ان کو عبادتوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ وَلِأَلَّا يُفْضِيَ إِلَى الْحَرَجِ فِي تَحْصِيلِ الْمَعَاشِ، اور تاکہ بھائی ذکر کر رہے ہیں نا کہ سارے وہ ہونا تو سارے اوقات میں شکر چاہیے، لیکن سارے اوقات کو میں عبادتوں کو فرض نہیں کیا گیا، تاکہ لی اللہ یفضی الی الحرج، تاکہ کہیں یہ حرج تک نہ پہنچا دے، فی تحصیل المعاشی، روزی کے حصول کے حاصل کرنے میں، روزی کے حاصل کرنے میں حرج تک نہ پہنچا دے۔
ان استغرق الوقت العبادت، اگر گھیر لے اس پورے وقت کو عبادت بھائی، ایل وقت اوپر پیش تو نہیں ڈلی ہوئی آپ کی کتابوں میں بھائی، پہ یہ فاعل العبادت ہے وقت نہیں، عبادت وقت کو نہ گھیر لے سارے وقت کو، یہ معنی نہیں کہ وقت کیا کر لے سارے عبادت کو گھیر لے، بھائی آپ خود بھی غور کر لیں۔ انہی اوقات میں کیوں حکم دیا گیا عبادت کا، تاکہ کہیں عبادت سارے وقت کو نہ گھیر لے، اگر سارے وقت کو گھیر لے گی تو پھر کیا ہوگا، تحصیل معاش میں حرج لازم آئے گا بھائی، تو لہذا ان استغرق الوقت العبادت، تو العبادت فاعل ہے اور الوقت جو ہے مفعول ہے بھائی۔ آپ کہیں گے العبادت تو مؤنث ہے اور استغرق کا فعل مذکر کا ہے، تو فعل بھی مؤنث، جواب یہ آپ نے ہدایت النحو اور کافیہ وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، فاعل کیا ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو، تو وہاں اختیار ہوتا ہے، تو فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں بھائی۔ بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئے،
سمجھ میں، یعنی سارے وقت میں اگر عبادت ہی پائی جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، تحصیل روزی کے اندر حرج واقع ہوگا۔ کا وقت صلاتی، جیسے کہ نماز کا وقت. بھائی بھائی بات چل رہی تھی اس مامور بھی کی جو مقید ہو وقت کے ساتھ، اور اس کی چار قسمیں ذکر کی تھیں کہ اس کی چار قسم پر ہے. ان میں سے پہلی قسم ذکر کی کہ جس کے لیے وقت ظرف ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے اور اس کے وجوب کے لیے سبب ہوتا ہے، جیسے کہ اس کا وقت صلاتی، جیسے کہ نماز کا وقت. بھائی فَإِنَّ الْوَقْتَ فِيهَا يَفْضُلُ عَنِ الْأَدَائِ اِذَا أَدَّ عَلَى حَسَبِ السُنَّةِ مِنْ غَيْرِ اِفْرَاطٍ، اس لیے کہ اس کے اندر وقت زائد ہوتا ہے، بچ جاتا ہے ادا سے جب وہ ادا کرے اس کو سنت کے مقدر بغیر کسی زیادتی کے. بھئی ایک تو یہ کہ خوب لمبی نماز پڑھے سارے وقت کا احاطہ کر لے، ایک یہ کہ سنت کے مطابق کیا کر لے نماز پڑھے، تو وقت کیا ہو جائے گا، وقت ضرور بچ جاتا ہے. تو دیکھو مامور بھی کی ادائیگی سے کیا ہوا، کچھ وقت زائد بچ گیا، معلوم ہوا وقت کیا ہے نماز کے لیے ظرف ہے. فیکون ظرفاً، تو یہ وقت کیا ہوگا ظرف ہوگا. ولا یصح الاداء قبل دخول الوقت ویفوت بفوته، اور ادا صحیح نہیں ہوتی اس وقت کے داخل ہونے سے پہلے، ظہر کا وقت آنے سے پہلے ظہر کی نماز صحیح نہیں ہوتی. ویفوت بفوته، اور یہ وقت یہ مامور بھی فوت ہو جاتا ہے وقت کے فوت ہو جانے سے. فیکون شرطاً، تو یہ وقت کیا ہوگا اس کے لیے شرط. بھائی میں معلوم ہو وقت اس کے لیے شرط ہے کہ اس سے پہلے یہ ہو نہیں سکتی نماز، اور اس کے فوت ہو جانے سے نماز فوت ہو جاتی ہے، پھر ادا نہیں کہلاتی بلکہ کیا کہلاتی ہے، قضا کہلاتی ہے. ویختلف الاداء باختلاف صفت الوقت صحتا وکراہتا، اور اسی طرح ادا مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے بدلنے سے صحت اور کراہت کے اعتبار سے. وقت کی صفت بدلے گی تو ادا بھی مختلف ہوگی. اگر وقت کامل ہے تو اس کا وقت کے اندر جو ادا ہوگی وہ ادا بھی کس قسم کی ہے، کامل ہے. اور اگر وقت ناقص تھا تو اس کے اندر جو ادا بھی ہوئی وہ کس قسم کی ہے، ناقص ہے. معلوم ہوا کہ یہ وقت سبب ہے وجوب کے لیے، یہ وقت کیا ہے، سبب ہے. بھئی یاد رکھیے اصل یہ ہے کہ اختلاف حکم اختلاف سبب سے ہوتا ہے. اصل کیا ہے، اختلاف حکم کس سے ہوتا ہے، اختلاف. سبب بدلے گا تو حکم بھی بدلے گا. اگرچہ شرط اور ظرف کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے، شرط اور ظرف کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے، لیکن اصل کیا ہے، حکم کس سے بدلتا ہے، سبب کے بدلنے سے. تو یہاں بھی حکم بدل رہا ہے. مولانا آپ وقت کامل میں نماز پڑھے تو کیا کہتے ہیں، بھائی کامل ادا ہوئی، کیا ہوئی، کامل ادا ہوئی. اور ناقص وقت میں ادا کرے تو آپ کیا حکم لگاتے ہیں، یہ ادا ناقص ہے. بھائی اثر کی نماز ہے مثلا کامل وقت میں پڑھتا ہے، اول وقت میں پڑھ لیتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ کس قسم کی نماز ادا کی ہے، اس نے کامل ادا کی ہے. لیکن اگر سورج کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، اس اب یہ وقت ناقص شروع ہو گیا، اس وقت کے اندر آپ وہ کوئی شخص نماز اثر کی ادا کرتا ہے، آپ کیا کہیں گے، یہ کس قسم کی ادا ہے، ناقص ادا ہے. تو دیکھو مولانا مامور بھی کا حکم بدل رہا ہے وقت کے بدلنے سے، سمجھ میں، اس کا حکم بدل رہا ہے وقت کے بدلنے سے. اور حکم کا بدلنا اصل کیا ہے، کس کے ذریعے ہوتا ہے، سبب کے ذریعے. معلوم ہوا وقت اس کے لیے سبب ہے، وقت کے بدلنے سے مامور بھی کا حکم بدل رہا ہے. تو کہتے ہیں ویختلف الاداء باختلاف صفت الوقت، اور ادا بدلتی ہے مولانا وقت کی صفت کے بدلنے سے، صحتا و کراہتا صحیح ہونے اور مکروہ ہونے کے اعتبار سے. فیکون سببا للوجوب، تو یہ وقت کیا ہوگا، وجوب کے لیے سبب ہوگا، کیونکہ یہ مؤثر ہے مولانا اس کے اندر، اس کی وجہ سے حکم بدل رہا ہے، معلوم ہوا یہ مؤثر ہے. بھائی وہ تقدیم المشروط علی الشرط جائز، یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. بھائی آپ نے کیا کہا کہ وقت کیا ہے، شرط ہے، کس کے لیے، نماز کے لیے. وقت کیا ہے، شرط ہے نماز کے لیے. بھائی اور جب وقت شرط ہے تو مامور بھی یعنی نماز مشروط ہوئی، اور مشروط کو تو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے. وقت کیا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کہا، شرط ہے، اور نماز پھر کیا ہوئی، مشروط، اور مشروط کو تو وقت پر شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے. کیسے جائز ہوتا ہے؟ دیکھو بھائی کہتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط کیا ہے؟ سال کا گزرنا، اور کوئی سال کے تو سال کا گزرنا اس کے لیے شرط ہے تو زکوٰۃ مشروط ہوئی مولانا، لیکن اس سال کے گزرنے سے پہلے کوئی شخص اگر زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ ادا. تو دیکھو مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوا، تو یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے، نماز کو وقت سے پہلے ادا کرنا جائز ہونا چاہیے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں وقت سے پہلے نماز ادا کی تو جائز ہی نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو شرط دو قسم پر ہے، ایک شرط وجوب ہے ایک شرط جواز ہے، ایک شرط وجوب ہے ایک شرط جواز ہے مولانا. شرط وجوب جس جو شرط ہوتی ہے اس چیز کے وجوب کے لیے، شرط پائی گئی تو واجب بھی ہے، شرط نہیں پائی گئی تو واجب بھی نہیں. اور ایک ہے شرط جواز مولانا، کہ وہ چیز کے جائز ہونے کے لیے یہ چیز شرط ہے، یہ شرط ہے تو وہ چیز جائز ہے، یہ شرط نہیں تو وہ چیز بھی جائز نہیں. تو کہتے ہیں نماز کے لیے جو وقت ہے وہ شرط جواز کے ہے مولانا، ہم نے کہا نماز کے لیے وقت شرط ہے، یہ شرط جواز بیان ہو رہی ہے، شرط وجوب بیان نہیں. اور زکات کے لیے جو وقت سال کا گزرنا کیا ہے؟ وہ شرط وجوب ہے، سال کے گزرنے کے بعد زکات واجب ہو جائے گی. ہاں اس سے پہلے جائز ہے، ادا کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے، تو وہ شرط وجوب ہے. اور نماز کے لیے جو ہم نے کہا وقت شرط ہے وہ کون سی شرط ہے؟ شرط جواز ہے، کہ اس سے پہلے جائز ہی نہیں ہے مولانا. سورج سمجھ میں آگے بھائی؟ تو شرط کتنی قسم پر ہوئی، ایک شرط وجوب ایک شرط جواز. شرط وجوب کا کیا معنی؟ کہ وہ شرط کس چیز کے لیے ہو؟ وجوب کے لیے ہو. اور شرط جواز کا کیا معنی؟ کہ شرط اس چیز کے جائز ہونے کے لیے ہو بھائی. تو یہاں جو ہم نے وقت کو شرط کہا یہ کون سی شرط ہے؟ شرط جواز ہے، کہ اس سے پہلے جائز ہی نہیں ہے، یہ وقت ہوگا تو نماز جائز ہوگی ورنہ جائز نہیں بھائی. کہتے ہیں وہ تقدیم المشروط علی الشرط جائز اذا کان الشرط شرطا للوجوب. کہتے ہیں مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے جب شرط جو ہو وہ شرط وجوب ہو، کما فی حولان الحول للزکاۃ، جیسے کہ سال کا گزرنا ہے زکات کے لیے یہ شرط وجوب ہے. واما اذا کان الشرط شرطا للجواز، اور اگر وہ شرط شرط ہو جواز کے لیے، تو لا یصح تقدیم علیہ، تو پھر اس صورت میں اس مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کسائری شرائط صلاتی، جیسے نماز کی تمام شرطیں ہیں بھائی، جتنی شرطیں ہیں نماز کی وہ شرط جواز ہیں، مثلا کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، طہارت کا ہونا، یہ ساری کیا ہیں؟ شرط جواز ہیں. یہ شرطیں ہوں گی تو نماز جائز ہوگی، یہ شرطیں نہیں تو نماز بھی جائز نہیں ہوئی. تو یہاں جو شرط کہا اسے شرط جواز مراد ہے، اور شرط جواز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وقت سے پہلے جائز ہی نہیں ہوتا. وہ تقدیم المسبب علی السبب لا یجوز اصلا، مسبب کا مقدم کرنا سبب پر یہ بھی جائز نہیں ہے قطعان. سبب پہلے آتا ہے مسبب بعد میں آتا ہے مولانا، ایک کیا ہے سبب پہلے ہوگا اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ مسبب ہوگا. تو اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا قطعان جائز نہیں. تو یہ وقت جیسے نماز کے لیے شرط ہے، اسی طرح اس کے وجود کے لیے سبب بھی ہے. تو یہاں دو چیزیں ہو گئیں، یہ شرط جواز بھی ہے اور سبب بھی ہے، لہذا یہاں تو یقینا نماز کو وقت سے پہلے کرنا ادا کرنا جائز ہی نہیں، کیونکہ اگر پہلے کریں گے تو اس صورت کے اندر بھائی دیکھو سبب بھی کیا ہو جائے گا، اپنے سبب پر مقدم ہو جائے گا، حالانکہ مسبب کبھی اپنے سبب پر مقدم نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آگئی؟ اور یہ شرط جواز بھی ہے جس میں تقدیم جائز نہیں ہوتی. کہتے ہیں وہ تقدیم المسبب علی السبب لا یجوز اصلا، اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے. وہا ہنا لما اجتمعت الشرطیت والسببیت فلا جرم ان لا یجوز التقدیم علی الوقت، پس جب یہاں پر اور یہاں پر جب جمع ہو گئی شرطیت بھی اور سببیت بھی، شرط ہونا اور سبب ہونا دونوں چیزیں جب یہاں جمع ہو گئیں، فلا جرم یقیناً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ یجوز التقدیم علی الوقت، تو پھر یقیناً مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا وقت پر، یعنی نماز کو وقت پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا یقینی طور پر. ثم ہا ہنا شیئانی نفس الوجوب و وجوب الاداء، پھر کہتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک نفس وجوب ہے ایک وجوب ادا ہے، ایک نفس وجوب ہے اور ایک وجوب ادا ہے مولانا. فنفس الوجوب بھائی، تو دیکھیے مثلا آپ بیع و شراء وغیرہ کرتے ہیں، ایک شخص سے آپ نے ایجاب و قبول کیا، بیع کر لی بھائی، تو بیع کرتے ہی آپ کیا بن گئے؟ مبیعے کے مالک بن گئے، اور آپ کے ذمے اب اس کے سمن واجب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سمن. تو یہ نفس وجوب آیا، عقد کرتے ہی کیا آ گیا آپ پر؟ نفس وجوب، اب آپ پر اس کے سمن آپ پر واجب ہو گئے. لیکن ادا ابھی بھی نہیں ضروری، ادا اس وقت ہوگی جب وہ آپ سے طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے لاؤ بھائی اب سمن میرے حوالے کرو، تو اب اس کے ذریعے کیا آ جائے گی؟ ادائیگی بھی واجب ہو جائے گی. تو نفس وجوب اور چیز ہے اور وجوب ادا اور چیز ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک نفس وجوب اور ایک وجوب ادا. فنفس الوجوب سببه الحقیقی. ہاں یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی، نفس وجوب کے بھی دو سبب اور وجوب ادا کے بھی دو سبب، یعنی ایک سبب ان کا ہے حقیقی اور ایک سبب ہے ظاہری. نفس وجوب میں بھی ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے، اسی طرح وجوب ادا میں بھی ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے. تو کہتے ہیں فنفس الوجوب، وہ جو نفس وجوب جو ہے، سببه الحقیقی هو الایجاب القدیم، اس کا سبب حقیقی وہ ایجاب قدیم ہے، وہ جو اللہ نے ازل میں ایجاب فرمایا ہے، واجب فرمایا ہے ازل کے اندر بھائی. سمجھے یہ ایجاب کس نے فرمایا؟ اللہ تعالی نے فرمایا، اور اللہ کی ذات قدیم ہے، تو یہ ایجاب بھی کیا ہوا؟ قدیم ہوا مولانا. تو اس وجوب کا حقیقی سبب کیا ہے؟ وہ ایجاب قدیم، وہ جو اللہ نے واجب فرمایا. سمجھے تو یہ ایجاب کس کے ساتھ قائم؟ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اور ذات باری تعالیٰ قدیم، تو یہ ایجاب بھی کیا ہوا؟ قدیم ہوا، تو وہ ازلی ایجاب ہے. وہ سبب ظاہر وہ الوقت، اور ایک اس کا کیا ہے؟ اور اس کا ایک ظاہری سبب ہے وہ الوقت، اور وہ وقت ہے اقیم مقامہ، جس کو اس ایجاب قدیم کے قائم مقام کر دیا بھائی. ہم کیا کہتے ہیں بھائی، نماز کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے، اس کا ظاہری سبب ہے مولانا، حقیقی ہے سبب، حقیقی سبب کیا ہے؟ وہ ایجاب قدیم ہے مولانا. وہ وجوب الاداء سببه الحقیقی، اور وجوب ادا کا سبب حقیقی جو ہے، تعلق الطلب بالفعل، طلب کا متعلق ہونا ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، طلب کا تعلق بھائی، فعل کے ساتھ کس چیز کا تعلق آ جائے؟ یہ فعل کرو، طلب آ گئی یا نہیں بھائی؟ تو طلب جب آ جائے، یہ طلب کا فعل کے ساتھ تعلق، یہ ادا کا سبب حقیقی ہے مولانا، کہ طلب متعلق ہو گئی ہے اس فعل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس فعل کو طلب فرمایا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو طلب کس سے متعلق ہو گئی؟ فعل کے ساتھ متعلق ہو گئی. تو یہ تو اس کا سبب حقیقی ہے. وہ سبب ظاہری یہو الامر، اور اس کا ظاہری سبب جو ہے وہ امر ہے، اقیم مقامہ، اس کا ظاہری سبب وہ امر ہے مولانا، جسے اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ نفس وجوب اور وجوب ادا. نفس وجوب کا سبب حقیقی کیا ہے؟ ایجاب قدیم. اور سبب ظاہری کیا ہے؟ وہ وقت ہے جسے اس کا قائم مقام بنا دیا گیا. اور وجوب ادا کا سبب حقیقی کیا؟ طلب کا تعلق فعل کے ساتھ ہونا. اور سبب حقیقی، سبب ظاہری کیا ہے؟ وہ امر جسے اس طلب کے قائم مقام بنا دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن محشی اس پر اعتراض کرتے ہیں مولانا. وہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے سبب وجوب کا سبب حقیقی جو ہے وہ ایجاب قدیم کو بتلایا. وہ جو اللہ نے ازل میں کیا کیا تھا؟ ایجاب کیا تھا، واجب کر دیا تھا. کہتے ہیں ایجاب قدیم جو ہے هو خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، وہ اللہ کا وہ خطاب ہے جو مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہے. ایجاب قدیم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا وہ خطاب بھائی کے جو کس کے ساتھ ہے؟ اس سے خطاب اللہ مراد ہے، وہ خطاب اللہ جو فعل مکلفین کے ساتھ کیا ہے، متعلق ہے. اور کہتے ہیں وہی معنی تو ہے تعلق طلب بالفعل کا، بھائی فعل کی طلب اسی کے فعل کے ساتھ طلب کا تعلق ہونا. یہ اور ایجاب قدیم یہ دونوں تو ایک چیز ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ کیونکہ ایجاب کا کیا معنی ہے؟ وہ خطاب اللہ جو کس کے ساتھ متعلق ہے، بھائی اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، کیا کرو، اور تو ایجاب آیا مولانا، تو یہ کلام اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے اس کو واجب کیا. اور اللہ تعالیٰ ہے ازلی، تو کلام اللہ جو صفت ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے وہ بھی کیا ہوئی، قدیم ہوئی. معلوم ہوا یہ ایجاب بھی کس قسم کا ہے، قدیم، اور یہ کس کے ذریعے آیا، اسے خطاب اللہ کے ذریعے تو آیا جو اللہ نے حکم دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس یہی ایجاب، یہی تو وہ طلب، طلب کا تعلق کس سے، فعل، یہ فعل کرو، تو یہ ایک ہی چیز ہے، وہی خطاب اللہ کیا ہے، اسی کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، طلب کا تعلق ہو رہا ہے کس کے ساتھ، یہ فعل کرو، اس فعل کو طلب کیا جا رہا ہے. تو ایجاب قدیم اور طلب کا تعلق فعل کے ساتھ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں بھائی، یہ دونوں کیا ہیں، ایک ہی چیز ہیں بھائی. چنانچہ فرماتے ہیں بھائی کہ بھائی یہ جو خطاب اللہ ہے، یہ جو ایجاب قدیم ہے، یہ جو طلب کا تعلق ہے فعل کے ساتھ، یہ سبب حقیقی ہے ادا کے لیے. یہ کیا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ کیا ہے، سبب ادا، ان سے وجوب ادا آئے گا، اور نفس وجوب جو ہے کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سبب ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سبب ہیں مولانا نفس وجوب کے لیے، نفس وجوب. اور بات کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات سبب ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سبب ہے نفس وجوب کے لیے، نفس وجوب کے لیے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ سبب ہے نفس وجوب کا، یا اللہ، بعضوں نے کہا اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، سبب ہیں نفس وجوب کا، یعنی سبب حقیقی ہیں، اور باقی وجوب ادا کے لیے وہ سبب حقیقی کیا ہے، وہ ایجاب قدیم ہے، وہ فعل کا تعلق، طلب کا تعلق ہونا ہے کس چیز کے ساتھ، فعل کے ساتھ طلب کا متعلق ہو جانا بھائی. کہتے ہیں ثم الظرفیت والسببیت لا تجتمعان بحسب الظاہری، یہ ایک اشکال اس کو بیان کریں گے اور اس کا جواب دیں گے مولانا. کہتے ہیں پھر ظرفی، ہم نے کیا کہا، وقت ظرف بھی ہے اور سبب بھی ہے، حالانکہ ظرفیت اور سببیت جمع نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے جمع؟ کیونکہ سبب کا مسبب پر مقدم ہونا ضروری ہے، سبب ہمیشہ کیا ہوگا، مسبب پر مقدم ہوگا. ظرف کے لیے مامور بھی کا، اس کے اندر تب بنے گا جب مامور بھی وقت کے اندر ہو، اور سبب تب بنے گا کہ وہ وقت اس پر مقدم ہو. تو ایک ہی وقت میں ایک چیز اس پر مقدم بھی ہو اور وہ چیز اس کے اندر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. سبب، ہم نے کہا وقت سبب ہے، یہ کہنا کیا تقاضا کرتا ہے، وقت کو پہلے وقت ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا ہونی چاہیے، نماز، نماز بعد میں ہونی چاہیے. اور ہم نے کہا کہ یہی وقت کیا ہے اس کے لیے، ظرف، یہ کیا تقاضا کرتا ہے، بعد میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسی کے اندر ہونا چاہیے. تو سببیت اور ظرفیت کیا ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، یہ اشکال ہوتا ہے. دیکھیے خود تشریح بھی کریں گے ساری بھائی. کہتے ہیں ثم الظرفیت و سببیت لا تجتمعان بحسب الظاہری، پھر ظرفیت اور سببیت جو ہیں یہ جمع نہیں ہوتی ظاہر کے اعتبار سے. لئنہ ان ادا فی الوقت لا یکون سببا، اس لیے کہ اگر ادا کر دیا اس مامور نے مامور بھی کو وقت کے اندر، تو وقت کیا بن گیا، وقت کے اندر ادا کر دیا تو کیا بن گیا، وقت اس مامور بھی کے لیے ظرف بن گیا. لا یکون سببا، تو پھر اس صورت میں یہ سبب نہیں ہوگا. لئن سبب یجب ان یقدم علی المسبب، اس لیے کہ سبب کے اندر میں ضروری ہے کہ وہ مسبب پر مقدم ہو. وَإِن لَمْ يُؤَدِّ فِي الْوَقْتِ، اور اگر وقت کے اندر ادا نہیں کرتا، یعنی وقت کے بعد ادا کرتا ہے، تو پھر کیا بن جائے گا؟ سبب تو بن گیا لیکن لا يَكُونَ ظَرْفًا، ظرف نہیں بنے گا. اِذِ الظَّرْفُ مَا يُؤَدَّى فِيهِ لَا بَعْدَهُ، اس لیے کہ ظرف تو وہ ہے جس کے اندر اس فعل کو ادا کیا جائے، نہ کہ اس کے بعد بھئے. فَلِحَادَ قَالُوا، اسی وجہ سے کہا ہے علماء اصول نے، یہ کہا ہے کہ اِنَّ ظَرْفَ بَئِ هُوَ جَمِيعُ الْوَقْتِ، کہ ظرف جو ہے وہ سارا وقت ہے بھئی. ظہر کا سارا وقت کیا ہے؟ نماز کے لیے، نماز ظہر کے لیے ظرف ہے. وشرط ہوا مطلق الوقت، اور شرط جو ہے، جو ہم نے کہا مثلا ظہر کے لیے ظہر کا وقت شرط ہے، کہتے ہیں ہوا مطلق الوقت، وہ کیا ہے؟ مطلق وقت ہے، یعنی اس وقت ظہر کے کسی بھی جز کے اندر ادا کرے گا تو یہ کیا ہوگی؟ ادا ہوگی، ادا ہوگی. اور یہ وقت گزر جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی. تو شرط مطلق وقت ہے، ظہر کا کوئی بھی جز پایا جائے، ظہر کا کوئی بھی جز پایا جائے اس کے اندر وہ ادا کرے گا تو کیا کہلائے گی؟ ادا کہلائے گی. تو ظرف سارا وقت ہے، شروع سے لے کر آخر تک، اور شرط کیا ہے؟ مطلق وقت ہے، کوئی بھی وقت اس کے اندر میں سے ہو سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی جز. وَسَبَبُهُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ بِالْأَدَاءِ قَبْلَ الشُّرُوعِ، اور سبب جو ہے وہ پہلا جز ہے جو ملا ہوا ہے ادا کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے. بھئی دیکھئے، سبب انہوں نے کیا کہا تھا؟ اشکال کیا ہوا تھا؟ کہ سببیت اور ظرفیت تو آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ظرف وہ تو سارا وقت ہے، ظرف کیا ہے؟ سارا وقت ہے، اور شرط وہ مطلق وقت ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں. ہاں بس وہی وقت ہونا چاہیے ظہر کا، کوئی بھی حصہ بھئی. تو یہ کیا ہے؟ شرط ہے، ظہر کا، ظہر کے وقت کا کوئی بھی حصہ ہو بھئی، ظہر کے وقت کا، یہ شرط ہے نماز کے لیے. بات سمجھ میں آگئے بھئی؟ اس کے وقت پھر یہ اس وقت میں پڑے گا تو ادا ہی کہلائے گی بھئی، کسی بھی وقت کے اندر، ظہر کے کسی بھی حصے کے اندر بھئی، یہ مطلق وقت ہے. ظرف تو کیا تھا؟ سارا وقت، شروع سے لے کر آخر تک، اور شرط کیا ہے؟ مطلق وقت، کوئی بھی ظہر کے وقت میں سے کوئی بھی حصہ، مطلق وقت، کوئی قید نہیں اس کے اندر بھئی. اور سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جز ہے بھئی، دیکھو آپ نماز پڑھنے لگے، چلو یہی پر پوری تفصیل سمجھ لو بھئی، آگے پھر کچھ شارح بھی بیان کریں گے. یاد رکھئے جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے آپ فوراً اول وقت میں ظہر کی نماز شروع کر دیتے ہیں، تو جیسے ہی اول جز ظہر کا آیا گزرا، ساتھ ہی مولانا آپ نے کیا کر دی؟ نماز شروع کر دی. تو پہلا جز جو گزرا وہ سبب ہے اس وجوب کا، اس وجوب کا کیا ہے؟ وہ سبب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس نماز کا نفس وجوب، انہوں نے کہا نا وقت کیا ہے نماز کے وجوب کے لیے، نفس وجوب کے لیے سبب ہے. کون سا حصہ اس کا سبب ہے بھئی؟ کہتے ہیں بھئی وہ جز جو ادائیگی کے ساتھ ملا ہوا ہو وہ جز سبب ہے. اب پہلے وقت میں نماز شروع کر دی تو پہلے جز کے ساتھ نماز متصل ہوئی، جیسے ہی پہلا جز آیا آپ نے فوراً کیا کر دیا؟ نماز شروع کر دی. تو پہلا جز کیا ہوا نماز کے لیے؟ سبب، جو اس کے ساتھ متصل ہے وہ جز سبب ہم قرار دے دیں گے، یہ جز سبب ہے نفس وجوب کا. اچھا اس جز میں آپ نے نماز ادا نہیں کی تو سببیت منتقل ہو جائے گی اگلے جز کی طرف، اگر اس کے فوراً بعد آپ نماز شروع کر دیں تو یہ جز سبب بن گیا ثانی جز. اگر اس ثانی جز کے بعد بھی آپ نے نماز شروع نہیں کی، تیسرے جز کے بعد شروع کی، تو سببیت منتقل ہو گئی کس کی طرف؟ تیسرے، یعنی وہ جو ادا کے بالکل ساتھ ملا ہوا ہے بھئی، نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو آخری جز وقت کا ملا ہوا ہے، ہم کہیں گے یہ سبب ہے کس چیز کا؟ جی نفس وجوب کا. بھئی سارے وقت کو تو ہم وجوب کا سبب نہیں بنا سکتے، نماز کے نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے. اور آپ کیا کہیں ظہر کی نماز کا نفس وجوب کس سے آئے گا؟ ظہر کے وقت سے، اور سارا وقت سبب ہے، تو پھر تو لازمی بات ہے نماز کو کب ادا کرنا پڑے گا؟ ظہر کے وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا پڑے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو کیونکہ سبب کیا ہوتا ہے؟ مسبب پر مقدم ہوتا ہے، تو پھر تو سارے وقت کو کیا کرنا لازم آئے گا؟ اس مسبب پر مقدم کرنا لازم آئے گا. تو لہذا اب وہ تعویل کر رہے ہیں بھائی، وہی ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی ظرف تو سارا وقت ہے، لیکن سبب سارے وقت کو ہم نہیں کہیں گے، بلکہ اس جز کو کہیں گے جس کے ساتھ ادا شروع ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ چنانچہ اگر تیسرے جز کے ساتھ آپ نے نماز شروع کر دی تو یہ تیسرا جز سبب ہے نفس وجوب کا. اگر تیسرے میں بھی شروع نہیں کی، چوتھے پانچویں، یہ سببیت منتقل ہوتی چلی جائے گی. جس جز کے بعد جا کر آپ کیا کریں گے؟ نماز شروع کریں گے، اس ادا کے سے پہلے والا جو جز ہوگا ہم کہیں گے یہ سبب ہے کس چیز کا؟ نفس وجوب کا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وجوب اس طرح وہ سببیت منتقل ہوتی ہے ایک جز سے دوسرے جز کی طرف، تیسرے، چوتھے، پانچویں، یہاں تک کہ کیا شروع ہو جائے؟ ادا شروع ہو جائے. وہ فعل شروع کر دے وہ شخص، جیسے فعل شروع کرتا ہے اس سے پہلے کا جو آخری جز تھا بھائی وہ کیا بن جائے گا؟ سبب کس چیز کا؟ نفس وجوب کا. تو ظرف ہے، اشکال یہ ہوا تھا کہ سببیت اور ظرفیت دونوں جمع، کیونکہ ظرفیت تقاضا کرتی ہے کہ وہ فعل اس کے اندر ہو، اور سببیت تقاضا کرتی ہے کہ وہ فعل اس کے بعد ہو. مولانا دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، تو کہتے ہیں اسی لیے علماء اصول نے اس اشکال کا جواب دینے کے لیے یہ کہا کہ ظرف تو سارا وقت ہے، لیکن سبب کون سا جز ہے جس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے؟ ادا ملی ہوئی ہے، وہ جز ہے سبب. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سارا وقت گزر گیا، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اب اس کو قضا کرنا پڑے گی. اب قضا کے لیے کہتے ہیں سارا وقت سبب ہے، قضا کے لیے سارا وقت سبب ہے، اس لیے کیونکہ اب سارا وقت مقدم ہو گیا. پہلے تو کچھ وقت مقدم ہوتا تھا، کچھ مؤخر تھا، ہم سارے وقت کو سبب نہیں قرار دے سکتے تھے، کیونکہ سبب کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ مسبب پر مقدم ہو. تو اب تو سارا وقت مقدم ہو گیا، سمجھ میں، اب اس کو سبب قرار دینے میں کوئی مانع موجود نہیں. تو قضاء کی صورت میں پھر سارا وقت، کیونکہ سارے وقت کو ہم کیا قرار دے دیں گے؟ اس قضاء کا نفس وجود کس سے آیا؟ اس سارے وقت کے ذریعے آیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والسبب هو الجزء الاول المتصل بالاداء، وہ پہلا جز ہے جو ملا ہوا ہے ادا کے ساتھ، قبل الشروع في الاداء، ادا میں شروع ہونے سے پہلے، والكل في القضاء، اور سارا کا سارا وقت کیا ہوگا؟ جی بھائی، اس کل کا عطف کس پر ہے؟ دیکھو اوپر آیا تھا الجزء الاول، اس جز پر عطف ہے کل کا. انہوں نے کہا والسبب هو الجزء الاول، سبب کیا ہوگا؟ جزء اول. لیکن یہ تو اس وقت ہے جب وہ اسی وقت میں شروع کر دیتا ہے، اگر اس وقت میں شروع نہیں کرتا تو سبب کیا ہے؟ هو الكل، وہ کیا ہے؟ سارا کا سارا وقت ہو جائے گا. فی القضاء، کس کے اندر؟ قضاء میں. وہ ہوا اربعۃ انواع، اور یہ بھی چار قسم پر ہے مولانا. کتنی قسم پر ہے؟ چار قسم. وقد فصله المصنف رحمه الله بقوله، اور تحقیق تفصیل بیان کی ہے مصنف رحمه الله نے اپنے اس قول کے ذریعے بھائی، ان چار انواع کی بھائی. یہ پہلی قسم، کون سی پہلی قسم؟ وہ معمول بھی جو مقید ہے وقت کے ساتھ، اور اس وہ چار قسم پر ہے، اور اس میں سے پہلی قسم کیا تھی جس کے لیے وقت کیا ہو؟ ظرف بھی ہے اور شرط بھی ہے اور سبب بھی ہے. یہ پھر کتنی قسم پر ہے؟ چار قسم پر ہے. اس لیے کہ یہاں پر بھائی سببیت کی نسبت، یا تو ہم پہلے، اگر پہلے جز کے ساتھ ہی وہ کیا شروع کر دیتا ہے؟ نماز، تو اب سببیت کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ پہلے جز کی طرف، کون سا جز سبب ہے اس نماز کے وجوب کا؟ پہلا جز. تو اول جز کیا ہوا؟ اول وقت کی طرف کیا کرنا پڑے گی؟ نسبت. یہ پہلی قسم ہوئی. پھر اگر وہ اس پہلے جز میں ادا نہیں کرتا، بعد والے کسی جز میں ادا کرتا ہے مولانا، تو اس صورت میں وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ اس جز کی طرف جو اس نماز کے ساتھ متصل ہے. اول جز کے بعد شروع کر دی تو وہی متصل ہے مولانا، اسی کی طرف نسبت کریں گے. یہ نفس وجوب کس کے ذریعے آیا؟ اول جز کے ذریعے. اگر اول جز میں نہیں کرتا تو بعد والا کوئی جز جو اس ادا کے شروع کرنے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے ذریعے کیا وہ کیا بنے گا؟ سبب بنے گا. تو اس کی طرف نسبت کی جائے گی کہ یہ جز کیا بنا ہے؟ نماز کے وجوب کا سبب بنا ہے. اگر پھر اس میں بھی ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ ناقص وقت شروع ہو جاتا ہے مولانا، تو ناقص وقت میں جب وہ نماز شروع کرے گا تو اس ناقص وقت کے جو جز اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہم کہیں گے یہ جز سبب ہے کس چیز کا؟ نفس وجوب کا. تو اب اس نماز کی نسبت کس کی طرف کرنا ہے؟ وجوب کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اس جز ناقص کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور اگر پھر اس ناقص وقت میں بھی وہ ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ سارا وقت ہی نکل جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ پورے وقت کی طرف کی جائے گی. کس کی طرف؟ یہ چار قسمیں ہو گئی بھائی. اس وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ جز اول کی طرف، یا وہ جز جو اس ادا کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا جز ناقص کی طرف نسبت کی جائے گی، یا کس کی طرف نسبت کی جائے گی؟ کل وقت کی طرف. تو وہ وقت جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اس کے اعتبار سے یہ کتنی قسم پر ہوا؟ چار قسم پر بھائی. تو اس وجوب کی نسبت یا تو جز اول کی طرف ہوگی، یا اس جز کے ساتھ جس کے ساتھ ابتدا کیا ہے ملی ہوئی ہے، یا کس کی طرف نسبت کی جائے گی؟ جز ناقص کی طرف، یا کس کی طرف نسبت کی جائے گی؟ کل وقت کی طرف. تو چار قسمیں ہو گئی. آسان سی بات ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ ہوا اما ایضاف الى الجزء الاول، اس لیے کہ وہ وجوب جو ہے اس کی نسبت یا تو کی جائے گی جزء اول کی طرف، او الى ما یل ابتداء شروعی، یا اس جزء کی طرف جو ملا ہوا ہے شروع کی ابتداء کے ساتھ، او الى الجزء الناقص، یا اس وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ جزء ناقص کی طرف. عند ضیق الوقت، وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھائی، او الى جملۃ الوقت، یا پورے وقت کی طرف کی جائے گی. تو یہ چار قسمیں ہوئیں. یعنی ان الاصل کل مسبب متصل بسببہ، یعنی اصل یہ ہے کہ ہر مسبب جو ہے اس کو متصل ہونا چاہیے. کس کے ساتھ؟ اپنے سبب کے ساتھ متصل ہونا چاہیے. فإن أديت الصلاة في أول الوقت يكون الجزء السابق على التحريمۃ، اپس اگر نماز کو ادا کر دیا گیا اول وقت کے اندر، تو وہ جز جو سابق ہے، جو مقدم ہے مولانا تحریمہ پر، وہ جز جو تحریمہ پر مقدم ہے، آگے آ رہا ہے سببًا لوجوب الصلاۃ، یہ وقت یہ جز کیا ہوگا؟ سبب ہوگا وجوب صلاۃ کے لیے. درمیان میں بتلایا، اس جز کے بارے میں بتلایا، کہتے ہیں وہو الجزء الذی لا یتجزأ، وہ جز ہے مولانا جو تقسیم نہیں ہوتا، وہ جز ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا مولانا، وہ وقت کا کم سے کم حصہ جس کے آگے مزید تقسیم ہی ممکن نہیں ہے. جز لا یتجزا بھائی، جز لا یتجزا کسی چیز کا وہ چھوٹے سے چھوٹا جز جس کے آگے جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتا، تقسیم کو قبول نہیں کرتا بھائی. اتنا چھوٹا حصہ ہے کہ اب آگے اس کی مزید تقسیم ممکن ہی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزء لا یتجزا. تو یہاں وقت کا وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ جس کے آگے تقسیم نہ ہو سکے بھائی. وقت کی ہر چیز کی تقسیم ہو جاتی ہے، مثلا جس کے اجزاء ہوں، مثلا بھائی سال ہے، سال کی تقسیم کرتے ہیں، سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12. تقسیم ہو گئی بھائی 12 کی طرف. اچھا ہر مہینے میں تقریباً کتنے دن ہیں؟ 30 دن ہیں بھائی. تو دیکھو 30 کی طرف تقسیم ہو گئی، 30 حصے بن گئے اس کے. پھر ہر دن کے رات کے اندر کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے ہیں. دیکھو تقسیم کر دیے، ایک دن رات کے کتنے ہی، ایک وقت ہے نا، دن رات وقت ہے، اس کے حصے بنا دیے. پھر گھنٹوں کی تقسیم کی، ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہیں؟ تو اس وقت کی بھی تقسیم ہو گئی، مولانا معلوم ہو یہ بھی جزء لا یتجزا نہیں ہے. پھر منٹ کے اندر کتنے سیکنڈ ہیں؟ 60 سیکنڈ ہیں. اب آگے تقسیم ہو سکتی ہے جی؟ اوہو آج کل تو ایسے آلات آئے ہوئے ہیں آپ کے عام گھڑیوں کے اندر بھی ہے، سیکنڈ کے ساتھ ایک اور خانہ بنا ہوتا ہے، اس میں ایک سیکنڈ کے اندر 10 بازوں میں 100 تک وہ گھوم جاتے ہیں نمبر بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اس کی بھی تقسیم کر دیا انہوں نے، بلکہ اس کے جز کے جز کی بھی آگے تقسیم در تقسیم، وہ سیکنڈز کے بھی یوں کہو ہزارواں کھربواں کوئی حصہ ہوگا مولانا، اتنا چھوٹا حصہ کہ آگے اس کی تقسیم کسی بھی اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ جز ہے مولانا نماز کے وجوب کا سبب، وہ چھوٹے سے چھوٹا جز جو نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ اُدِّيَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، پس اگر ادا کر دیا گیا نماز کو اول وقت کے اندر، یکون الجزء السابق على التحریمت وهو الجزء الذي لا يتجزأ سببا لوجوب الصلاة، تو اس صورت میں وہ جزء جو مقدم ہے تحریمہ پر اور وہ جزء لا يتجزأ ہے، وہ سبب ہوگا وجوب صلاة کے لیے. کہتے ہیں فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ تَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ إِلَى الْأَجْزَاءِ الَّتِي بَعْدَهُ، بس اگر وہ ادا نہیں کرتا نماز کو اول وقت کے اندر، تو منتقل ہو جائے گی یہ سببیت ان اجزاء کی طرف جو اس کے بعد ہیں. فَيُضَافُ الْوُجُوبُ إِلَى كُلِّ مَا يَلِي ابْتِدَاءَ الشُّرُوعِ مِنَ الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ، پس نسبت کی جائے گی وجوب کی، الى كل ما، ما سے مراد جز ہے، پس نسبت کی جائے گی وجوب کی ہر اس جز کی طرف، یل ابتداء الشروع، جو شروع کی ابتداء کے ساتھ ملا ہوا ہو، من الاجزاء الصحیحتی، یعنی کہ اجزاء صحیحہ میں سے. کہتے ہیں فَإِن لَمْ يُعَدِّ فِي الْأَجْزَاءِ صَحِيحَةِ، بس اگر وہ ادا نہیں کرتا نماز کو اجزاء صحیحہ کے اندر، حَتَّى ذَاقَ الْوَقْتُ، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا، فَحِينَ اِذٍ يُضَافُ الْوُجُوبُ إِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ، تو اس صورت میں وجوب کی نسبت کی جائے گی جزء ناقص کی طرف جب وقت تنگ ہو جائے. کہتے ہیں وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْعَصْرِ، یعنی یہ جزء ناقص کی طرف جو نسبت ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر کس کے اندر؟ عصر. صرف عصر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہاں وجوب، نفس وجوب کس کی وجہ سے آیا؟ جزء ناقص. کیوں بھائی صرف عصر میں کیوں؟ وجہ یہ کہ باقی ساری نمازوں کا جتنا بھی وقت ہے وہ سارا کا سارا کامل ہے، وہ سارا کا سارا وقت کیا ہے؟ کامل. ہاں عصر کا آخری تھوڑا سا حصہ وہ کیا ہے؟ ناقص ہے. تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ناقص وقت آیا، اب وجوب اس ناقص وقت کی وجہ سے آیا ہے، تو وجوب بھی کس قسم کا ہے؟ ناقص ہے. باقی باقی میں باقیوں کے اندر ایسا نہیں. تو یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْعَصْرِ، یہ جو جزء ناقص کی طرف نسبت ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر عصر کے میں ہی. فَإِنَّ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَاةِ كُلَّ الْأَجْزَاءِ صَحِيحَةٌ، اس کے علاوہ، کیونکہ اس کے علاوہ اور نمازوں میں تمام اجزاء صحیح ہیں. وَهَذَا الْجُزْءُ النَّاقِصُ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ التَّحْرِيمَةَ عِنْدَنَا، اور یہ جزء ناقص وہ مقدار ہے کہ جس میں گنجائش ہو تحریمہ کی ہمارے نزدیک. یہ جزء ناقص وہ مقدار ہے جس میں کس کی گنجائش ہو مولانا؟ تحریمہ کی گنجائش ہو ہمارے نزدیک. وَمِقْدَارُ مَا يُؤَدَّى فِيهِ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ، اور وہ یہ جزء ناقص وہ مقدار ہے کہ جس کے اندر بھئی چار رکعتیں ادا کی جا سکیں، جس میں چار رکعتیں ادا کی جا سکیں امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک. بھئی دیکھیے ہمارے نزدیک بھئی صحیح اثر کے وقت کے اندر، صحیح کامل وقت کے اندر اگر وہ ادا نماز ادا نہیں کرتا تو پھر ناقص میں مثلا ادا کرتا ہے، تو اب سببیت کی وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ جزء ناقص کی طرف. امام زفر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ جزء ناقص کی طرف. پھر اس میں بھی وہ تاخیر کرتا چلا جاتا ہے مولانا، کیا کرتا ہے؟ تاخیر کرتا چلا جاتا ہے. تو آپ جانتے ہیں سببیت منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے ایک جز سے دوسرے جز کی طرف، یہ سببیت منتقل ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ صرف اتنا وقت رہ جائے کہ جس کے اندر تحریمہ کہہ سکتے ہیں، صرف کیا کہہ سکتے ہیں؟ تحریمہ کہہ سکتے ہیں. بس مولانا اب آ کر سببیت رک گئی، اس سے آگے نہیں والا وقت سبب نہیں بن، کیونکہ اب تو اتنا وقت بھی نہیں ہے جس کے اندر وہ تحریم آ کہہ سکے اور کم از کم نماز کو شروع ہی کر سکے، تو اس سے آگے سببیت منتقل نہیں ہوگی. تو یہ وہ آخری مقدار ہے مولانا، اس سے آگے سببیت منتقل. جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بھائی پہلے بھی میں نے یہ مسئلہ ذکر کیا تھا کہ کوئی اگر کافر مسلمان ہو جاتا ہے اور اسے اتنا وقت نماز کا مل جائے جس میں تحریمہ کہہ سکے، تو پھر توہم قدرت کی بنا پر ہم کیا حکم لگائیں گے، اس پر نماز واجب ہو گئی، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کو کیا فرما دیں، طویل فرما دیں. جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کا مسئلہ میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے نزدیک کیا ضروری ہے، اس سے وجوب نہیں آئے گا، بلکہ اتنا وقت ملنا ضروری ہے جس کے اندر وہ فرض کو ادا کر لے. تو یہاں پر بھی امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سببیت منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے بھائی اگلے جز کی طرف، لیکن جب اتنا وقت رہ جائے کہ جس میں صرف چار رکعتیں ادا کر سکتا ہے، تو اس کے بعد آگے سببیت منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ اب صرف اتنا وقت رہ گیا ہے جس میں فرض ادا ہو سکتے ہیں. اگر سببیہ اگلے وقت کو جوز کو ہم سبب بنا دیں تو بھائی پھر تو نماز ہی پوری نہیں ہو سکتی، وجوب آئے گا، وجوب ہم کہیں گے وجوب آ رہا ہے اور وہ ادا پر قادر ہی نہیں ہے، تو قدرت ہی نہیں ہے، لہذا وجوب کا حکم ہم کیسے لگا سکتے ہیں. لہذا آخری جوز وہ جوز جس کے بعد کتنا وقت باقی رہ جائے جس میں وہ نماز ادا کر سکے چار رکعت، اس وقت تک سببیت منتقل ہوتی چلی جائے گی، اس کے بعد آگے منتقل نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں، فلا تنتقل السببیت عندہ الى ما بعدہ، پس یہ سببیت منتقل نہیں ہوگی ان کے نزدیک اپنے ما بعد کی طرف، لانه خلاف الامر والشرع، اس لیے کہ یہ امر کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے بھائی، امر کے بھی خلاف ہے مولانا، کیونکہ امر ایک چیز کا دیا جا رہا ہے، ایک چیز واجب کی جا رہی ہے اور اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ انسان اس کو ادا کر سکے، تو یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے، ایک آدمی ایک چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتا اور اس کو اس چیز کا مکلف بنایا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہ امر اور شریعت کے خلاف ہوا بھائی. فَإِنْ كَانَ هَذَا الْجُزْءُ الْأَخِيرُ كَامِلًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ الْفَجْرِ، بس اگر یہ جزء اخیر کامل ہوا، جیسے کس کے اندر ہوتا ہے، صلات فجر، بھائی بتلایا ہر نماز باقی ہر نماز کا پورا وقت کامل ہے شروع سے آخر تک، فجر کا پورا وقت کامل ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے لگے، تو اس وقت وقت ہی ختم ہوا ہے، وقت ہی کیا ہو گیا، فجر کا ختم. ناقص حصہ کوئی آیا فجر گیا؟ ناقص حصہ کوئی نہیں آیا. بھائی دیکھیے ذرا یہاں تھوڑا حاشیہ دیکھ لیجیے، ایک حدیث دی ہوئی ہے وہ یہیں پر دیکھ لیجیے مولانا، اسی مسئلے سے متعلق ہے بھائی، میری کتاب میں پانچ نمبر حاشیہ ہے بھائی، لقولی علیہ الصلات والسلام، مل گیا بھائی؟ اچھا حدیث میں آتا ہے بھائی، من ادرک رکعتا من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جس نے ایک رکعت دی صبح کی نماز کی پالی، قبل ان تطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فقد ادرک الصبح، تو تحقیق اس نے کیا کیا صبح کو پالی یعنی فجر کی نماز کو، بھائی سورج طلوع ہونے سے پہلے جس نے ایک رکعت کا وقت بھی پالیا اور ایک رکعت پڑھ لی، تو اس نے کیا کیا صبح کو ایک رکعت پالی، اس نے طلوع سے پہلے تو اس نے فجر پالی بھائی. ومن ادرک رکعتا من العصر، اور جس نے ایک رکعت عصر میں سے پالی، قبل ان تغرب الشمس قبل سورج کے غروب ہو جانے کے، فقد ادرک العصر، تو تحقیق اس نے عصر کو پا لیا. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، جس نے ایک رکعت بھی پالی فجر کی سورج طلوع ہونے سے پہلے، اس نے فجر کو پا لیا، اس کی نماز ہو گئی. اور اسی طرح عصر کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے غروب سے پہلے عصر کی ایک رکعت بھی پالی یعنی ایک رکعت بھی پہلے پڑھ لی، اس کی بھی نماز ہو جائے گی، اس نے نماز کو پا لیا یعنی ادا ہو گئی. یہ حدیث ہے ہمارا نا، یہ حدیث آئی ہے بھائی. لیکن ایک اور حدیث، اور حدیث ہے مولانا، اس کے اندر نہیں آئی ہے بھائی، آگے ذکر صرف آ رہا ہے حدیث ذکر نہیں بھائی، کہ اس حدیث کے اندر دوسری حدیث ہے جس میں نہیں وارد ہوئی ہے نماز سے طلوع شمس کے وقت، غروب شمس کے وقت، اور جس وقت سورج عین سر پر ہو. دوسری حدیث میں کیا آیا ہے؟ نہیں وارد ہوئی ہے کس چیز کے بارے میں؟ کہ جب طلوع شمس کے وقت نماز نہ، طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت اور عین جب سورج سر پر ہو اس وقت نماز نہ پڑھو. تو دو احادیث آ گئیں مولانا، دو حدیثیں، اور ان میں باہم تقابل آ گیا. ایک حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کہ جس نے طلوع سے پہلے ایک رکعت بھی پا لی اس نے فجر کو پا لیا، جس نے غروب سے پہلے ایک رکعت عصر کی پا لی اس نے عصر کو پا لیا، اور دوسری حدیث میں اسے منع کیا جا رہا ہے کہ اس وقت نماز نہ پڑھو. ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہو جانی چاہیے نماز، دوسری حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت نماز نہیں ہوگی، منع کر دیا گیا ہے اس سے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو عند الشوافع وہ پہلی حدیث کو لیتے ہیں بھائی، اور کہتے ہیں جس نے ایک رکعت بھی پہلے پا لی فجر سے، طلوع سے پہلے، تو اس کی نماز ہو گئی، اور جس نے غروب سے پہلے ایک رکعت بھی عصر کی پا لی اس کی عصر کی نماز ہو گئی. اور ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، یہاں دو احادیث جو ہیں ان میں تعارض آیا. اب کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے. اذا تعارض تساقط، جب دونوں میں تعارض آیا تو دونوں کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی. ترجیح وغیرہ کی کوئی صورت نہیں ہے. تو لہذا دونوں حدیثیں ساقط ہوئیں، اور اس سے کم درجے کی دلیل کی طرف ہم چلے جائیں گے، اور اس سے کم درجے کی دلیل قیاس ہے، اور قیاس یہ بتلاتا ہے کہ عصر کی نماز ہو جانی چاہیے اور فجر کی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ ہم نے بھی یہی حکم لگایا کہ عصر کی پڑے گا اس طرح تو عصر کی ہو جائے گی، فجر کی اس طرح پڑے گا تو فجر کی نہیں. تو قیاس کی طرف ہم گئے مولانا، قیاس کی طرف، اور قیاس نے بتلایا کہ عصر کی نماز ہو جانی چاہیے فجر کی نہیں ہونی چاہیے. وجہ یہ کہ فجر کا سارا وقت کامل ہے، لہذا جب بھی نماز شروع کرے گا تو اس کا سبب کون سا جز بنے گا؟ کامل جز سبب بنے گا یا ناقص بنے گا؟ کامل. تو کامل جز سبب بنا تو وجوب بھی کامل آیا، تو ادا بھی کامل ہونی چاہیے. لیکن جب یہ ادا کرتا ہے بیچ میں کیا طلوع ہو گیا؟ سورج طلوع ہو گیا، تو اب یہ ادا کامل ہوئی یا ناقص ہو گئی؟ ہاں، تو وجوب کامل تھا، ادا بھی کیسی ہونی چاہیے؟ کامل ہونی چاہیے، لیکن وجوب تو آیا کامل اور ادا ہو رہی ہے ناقص، لہذا اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے. جبکہ عصر کا آخری وقت ہے ہی ناقص، تو آخری جس وقت بھی شروع کر دے گا تو وجوب کس قسم کا آیا؟ ناقص. تو ادا بھی کس قسم کی کافی ہو جائے گی؟ ناقص ادا کافی ہو جائے گی بھائی. تو لہذا اب سورج ڈوب بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ نماز ناقص ہی واجب ہوئی تھی اور یہ ناقص ہی اس کو ادا کر رہا ہے، لہذا عصر کی نماز ہو جائے گی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ هَذَا الْجُزْءُ الْأَخِيرُ كَامِلًا كَمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، پس اگر یہ آخری جز کامل ہوا جیسے کہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے، وجبت کاملتاً، تو نماز بھی کامل ہی واجب ہوگی. فَإِن اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالطُّلُوعِ، پس اگر فساد پیش آ گیا سورج کے طلوع ہو جانے کی وجہ سے، بطلت الصلاۃ، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. وَيُحْكَمُ بِالِاسْتِئْنَافِ، اور حکم کیا جائے گا نئے سرے سے پڑھنے کا. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْجُزْءُ نَاقِصًا، اور اگر یہ آخری جز ناقص تھا، كَمَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، جیسے کہ عصر کی نماز میں ہوتا ہے، وَجَبَتْ نَاقِصَةً، تو نماز ناقص ہو کر واجب ہوگی. فَإِنْ اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوبِ، پس اگر فساد پیش آ گیا غروب کی وجہ سے، لَمْ تَفْسُدِ الصَّلَاةُ، تو نماز فاسد نہیں ہوگی. لِأَنَّهُ أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ، اس لیے کیونکہ اس نے اسی طرح اس کو ادا کیا ہے جیسے واجب ہوئی تھی، واجب بھی ناقص ہوئی تھی، ادا بھی کیا کر رہا ہے؟ ناقص کر رہا ہے. وَكَانَ قَوْلُهُ إِلَى مَا يَلِي ابْتِدَاءَ الشُّرُوعِ شاملاً للجزء الاول. یہاں سے بھائی دوبارہ ذرا پیچھے متن پر آئیے بھائی، یہاں سے متن پر اب ایک اعتراض کرنے لگے ہیں، تو متن دیکھ لیں آپ بھائی. انہوں نے کیا کہا بھائی؟ کہ اس اعتبار سے پہلی قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں کہ اس وجوب کی نسبت یا تو کس کی طرف کی جائے گی، جزء اول کی طرف، یا اس جز کی طرف جو شروع کی ابتدا کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی، جزء ناقص کی طرف، یا اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی، پورے وقت کی طرف. اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، بس دو قسمیں بنا دیتے کافی تھی بھئی، دو قسمیں بنا دیتے. کون سی دو قسمیں؟ ایک تو یہ کہہ دیتے وہ جز اس وجوب کی نسبت ہوگی اس جز کی طرف جو شروع کی ابتدا کے ساتھ ملا ہوا، جو شروع کی ابتدا کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور دوسری قسم بنا دیتے کہ اس وجوب کی نسبت کی جائے گی یا پورے وقت کی طرف. کس کی طرف؟ بس دو قسمیں بناتے. کون کون سی دو قسمیں بناتے؟ کس وجوب کی یا تو نسبت کی جائے گی کس کی طرف؟ اس جز کی طرف جس کے ساتھ ابتدا ملی ہوئی ہے، یا اس وجوب کی نسبت کی جائے گی پورے وقت کی طرف. بھئی یہ دو قسمیں اس لیے ذکر کرتے کہ انہوں نے کہا اس وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ جزء اول کی طرف نسبت کی جائے گی. کہتے ہیں بھئی اس وقت بھی جزء اول کی طرف ہی تب نسبت کی جائے گی جب جزء اول کے ساتھ ہی ادا شروع ہو جائے. کیا شروع ہو جائے؟ ادا شروع ہو جائے. تو یہ وہ جز ہوا جو ابتداء صلات کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور جزء ناقص بھی ان کی طرف نسبت کی جائے گی کہ یہ وجوب کس کی وجہ سے آیا. جزء کب کی جائے گی نسبت؟ جب وہ جز ابتداء صلات کے ساتھ ملا ہوا ہو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جو انہوں نے کہا کہ جو وہ جز جو شروع کی ابتدا کے ساتھ ملا ہوا ہے اس میں جزء ناقص بھی داخل ہو گیا اور اس کے اندر جزء اول بھی داخل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جزء اول کی طرف تب نسبت کی جائے گی جب اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ادا شروع ہو جائے، اور جزء ناقص کی طرف تب نسبت کی جائے گی جب اس کے ساتھ ہی کیا شروع ہو جائے؟ ادا شروع ہو جائے. تو یہ ادا شروع ہو جائے، اور اگر ان میں ادا نہیں کرتا تو ان کی طرف نسبت بھی نہیں ہوتی، ان کی طرف نسبت بھی نہیں ہوتی. تو ان کی جب ان میں ادا نہ کی جائے ان کی طرف نسبت بھی نہیں ہوتی. معلوم ہوا جب ان کے ساتھ ہی ادا کرے گا تو ان کی طرف نسبت ہوگی. تو یہ تو وہی جز ہو گیا مولانا جس کے ساتھ کیا ملی؟ ابتدا نماز کی ملی ہوئی ہے. تو لہذا صرف دو قسمیں بنا دیتے اور یوں کہہ دیتے کہ وہ جز جس کے ساتھ شروع کی ابتدا ملی ہوئی ہو، اب چاہے وہ جزء اول ہو، چاہے درمیان والا ہو، چاہے جزء ناقص ہو، سارے آگے یا نہیں آگے بھائی، سارے اس کے اندر داخل ہو گئے. اور تو یہ ادا کی صورت میں تھا، اور قضا کی صورت میں نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ پورے. تو بس دو قسمیں بن جاتی ہیں بھائی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیتے ہیں بھائی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، جزء اول کو بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جزء ناقص کو بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جزء اول کو محتم بشان ہونے کی وجہ سے ذکر کیا. اس کی شان کیا ہے؟ اہمیت اس کی بتلانے کے لیے، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ وہ محتم بشان ہے. یہاں تک کہ تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. امام صاحب فرماتے ہیں فجر کے اندر تھوڑی روشنی کر کے پڑھے. کیا کرے؟ تھوڑی روشنی کر کے پڑھے، تھوڑی تاخیر کرے، ظہر کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھے. سمجھ میں آیا؟ تو باقی سارے ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے. تو معلوم ہوا اول وقت کیا ہے؟ محتم بشان ہے. تو اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کیا کیا؟ اس کو مصنف نے ذکر کر دیا. تو اول وقت کو اس کے محتم بشان ہونے کی وجہ سے ذکر کیا، اور جزء اور کس کو؟ جزء ناقص کو. کہتے ہیں اس کے اندر چونکہ امام ظفر رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف تھا تو اس لیے اس کو ذکر کر دیا، کیونکہ ابھی اختلاف جو گزرا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وَقَانَ قَوْلُهُ، اور مصنف کا قول جو ہے متن میں إِلَى مَا يَلِي ابْتِدَاءَ الشُّرُوعِ، یہ قول جو ہے شاملًا لِلْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَالْجُزْءِ النَّاقِصِ، یہ شامل ہے جزء اول کو بھی اور جزء ناقص کو بھی. لِأَنَّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ وَالْجُزْءَ النَّاقِصَ إِنَّمَا يَصِيرُ سَبَبًا لوجوب الصلاۃ اذا شرع فیہ، اس لیے کہ جزء اول اور جزء ناقص یہ تو سبب بنتے ہیں وجوب الصلاۃ کے لیے جب ان کے اندر کیا شروع کر دے، نماز شروع بھی کر دے وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرَ فِيهِ لَمْ يَصِرْ سَبَبًا، ہاں جب ان میں شروع نہ کرے تو یہ سبب بھی نہیں بنتے بھائی. فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ، تو ماتن کے لیے مصنف کے لیے مناسب یہ تھا کہ کیا کرتا، اسی قسم پر اکتفا کر لیتا، یہ دوسری قسم بیان کر دیتا. إِلَّا أَنَّ الْجُزَ الْأَوَّلَ لِاهْتِمَامِ شَانِهِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ صَرَّحَ بِهِ، مگر یہ کہ جزء اول جو ہے جمہور کے نزدیک اس کے اہتمام شان ہونے کی وجہ سے اس کی تصریح کر دی. حتی ذہب کل الائمت سوا ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہاں تک کہ گئے ہیں تمام ائمہ سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، الی استحباب الاداء فیہ، کہ اس کے اندر ادا کیا ہے، ادا مستحب ہے. وقضى الجزء الناقص لاجل خلافیت زفر رحمہ اللہ فیہ، اور اسی طرح جزء ناقص جو ہے اس کے اندر امام زفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہونے کی وجہ سے صرح بذکرہ، اس کے ذکر کی تصریح کر دی. وَهَذَا كُلُّهُ اِذَا أَدَّى الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ، کہتے ہیں یہ سارا اس وقت ہے جبکہ نماز کو ادا کیا وقت کے اندر. وَأَمَّا إِذَا فَاتَتِ الصَّلَاةُ عَنِ الْوَقْتِ، اور جب نماز فوت ہو گئی وقت سے، فَحِينَئِذٍ يُضَافُ الْوُجُوبُ إِلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ، تو اس صورت میں وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی، پورا وقت کی طرف. لِأَنَّهُ قَدْ ظَالَ الْمَانِعُ عَنْ جَعْلِ كُلِّ الْوَقْتِ سَبَبًا، اس لیے کہ سارے وقت کو سبب بنانے سے جو چیز مانع تھی وہ زائل ہو گئی. کیا چیز مانع تھی سارے وقت کو سبب بنانے سے؟ سارے وقت کو ہم سبب پہلے کیوں نہیں قرار دے سکتے تھے؟ اس لیے کیونکہ سبب کا مسبب پر مقدم ہونا ضروری ہے. تو ظہر کے سارے وقت کو اگر ہم ابھی سے سبب قرار دے دیں تو ہم تو ظہر کے اندر ہی نماز پڑھیں گے، کچھ وقت پہلے ہے کچھ تو بعد میں ہے، تو معلوم ہوا مسبب سبب پر مقدم ہو گیا، حالانکہ مسبب تو کبھی بھی سبب پر مقدم، لیکن اب سارا وقت جب گزر گیا تو وہ مانع چلا گیا، وہ مانع چلا گیا مولانا. اور وہ مانع کیا تھا؟ وہ کون ہو ظرف للصلاتی، وہ اس کا نماز کے لیے ظرف ہونا ہے بھائی، جب ظرف ہے تو اس وقت وہ سبب نہیں بن سکتا. لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْوَقْتُ، اس لیے کہ وقت اب باقی نہیں رہا. فَلَمَّا كَانَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا لِلْقَضَاءِ وَهُوَ كَامِلٌ، اور جب سارا وقت سبب ہے وجوب صلات کے لیے، اور وہ سارا وقت تو کیا ہے، کامل ہے، سارا وقت کیا ہے، کامل ہے، یعنی اکثر ہے. دیکھو اثر کا وقت سارا کامل ہے، تھوڑا سا ناقص ہے. اور لِلْ اکثر حُکْمُ الْقُلْ، سارے کا کیا حکم ہو جائے گا، ہم کیا کہیں گے کہ یہ سارا وقت ہی کامل ہے، اکثر کا پر حکم لگایا جاتا ہے نا، اکثر کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو اکثر کے اعتبار سے وقت اثر کا کیا ہے، کامل ہے. تو یہ سارا وقت سبب بنا کس کے لیے، وجوب قضا کے لیے، سارا وقت سبب بنا کس کے لیے، وجوب قضا، اور یہ وقت ہے کامل اکثر اجزاء کے اعتبار سے، تو وجوب قضا بھی کس قسم کی چاہیے، کامل چاہیے. تو کہتے ہیں وہ ہوا کامل، اور سارا وقت تو کامل ہے. فحین ہے جن تجب الصلاۃ کاملتا، تو اس صورت میں نماز بھی کامل ہو کر واجب ہوگی. فلا یتعدی الا فی الوقت الکامل، اس لیے ادا نہیں کرے گا اس کو مگر کس کے اندر، وقت کامل کے اندر. تو کہتے ہیں فلا یتعدی الا فی الوقت الکامل، اس لیے ادا نہیں کرے گا اس کو مگر کس کے اندر، وقت کامل کے اندر. وإليه اشار بقوله، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف نے اپنی اس قول کے ذریعے، فلہذا لا يتعدى عصر امسه في الوقت، کہ اسی وجہ سے ادا نہیں کرے گا گزشتہ دن کی عصر کو، فی الوقت الناقص، کس کے اندر، وقت ناقص میں گزشتہ دن کی عصر کو ادا نہیں کرے گا، بخلاف عصر یومه، مگر اس دن کے عصر کے، بخلاف اس دن کے عصر کے، کہ اسے کیا کر سکتا ہے، وقت ناقص میں ادا کر سکتا ہے. بھئی دیکھئے ابھی آپ کو مسئلہ بتلایا کہ جب سارا وقت گزر گیا اس نے نماز ادا نہیں کی، تو اب ہم سارے وقت کو کیا قرار دے دیں گے، وجوب صلات کے لیے سبب قرار دے دیں گے. اور سارا وقت تو کیا ہے، باقی ساری نمازوں میں تو سارا وقت کامل ہے، اثر کی نماز میں تھوڑا سا وقت اگرچہ ناقص بھی ہے لیکن اکثر کیا ہے، کامل. تو اکثر کے اعتبار سے یہ گویا سارا، یہ سارا وقت ہی گویا کہ کیا یوں کہیں گے، سارا وقت ہی کامل ہے، یہ وقت کامل ہے. اور جب کامل ہے تو وجوب بھی کس قسم کا آیا بھائی، سارا وقت سبب بن رہا ہے، اور یہ سبب بن رہا ہے کس چیز کے لیے، وجوب کے لیے، تو وجوب بھی کس قسم کا آیا، کامل آیا. لہذا بعد میں قضا بھی کرے گا تو کامل وقت کے اندر قضا کرے گا، ناقص وقت کے اندر قضا، کیونکہ وجوب کامل آیا ہے، کیونکہ کامل وقت سارا کیا ہے، کامل ہے. ہاں اسی دن کے عصر کی نماز وقت ناقص میں بھی ادا کر سکتا ہے, لیکن قضا اس وقت ناقص میں نہیں کر سکتا. کیوں اسی دن کے عصر کی نماز کیوں؟ ابھی تو بتلایا بھائی آپ کو کہ اسی دن وہ نماز کو مؤخر کرتا چلا گیا یہاں تک کہ کون سا وقت شروع ہو گیا, ناقص. تو اب مولانا ناقص وقت کے اندر وہ جو نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ سبب بن رہا ہے کس چیز کا؟ وجوب صلاۃ کا. اور وہ جز تو کیا ہے؟ ناقص. جب وہ جز ناقص ہے تو ادا بھی کیسی کافی ہو جائے گی؟ ناقص ادا کافی ہو جائے گی. لیکن جب گزشتہ دن کے اثر کی نماز جو رہ گئی تھی وہ اس ناقص وقت میں ادا کرنا چاہتا ہے, کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ نماز کامل واجب ہوئی تھی اور یہ ادا کس وقت کے اندر کر رہا ہے؟ ناقص وقت میں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یعنی فلی اجلی ان سبب وجوب عصر اليوم هو الوقت الناقص, یعنی اس وجہ سے کہ آج کے دن کے عصر کے وجوب کا سبب جو ہے وہ وقت ناقص ہے. اذا لم يؤدیہ فی الاجزاء الصحیحۃ, جب اس نے ادا نہیں کیا اس کو صحیح اجزاء کے اندر. وسبب وجوب عصر الامس هو كل الوقت, اور گزشتہ دن کے عصر کے وجوب کا سبب جو ہے وہ سارا کا سارا وہ وقت ہے. الفائت الکامل, وہ سارا وقت ہے جو فوت ہو چکا ہے اور کامل ہے. قل نہ, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں لا يتعدى عصر الامس في الوقت الناقص, کہ گزشتہ دن کی عصر جو ہے وقت ناقص میں ادا نہیں کرے گا. لانه لما فاتت الصلاه عن الوقت, اس لیے کہ جب نماز اپنے وقت سے فوت ہو گئی. کان کل الوقت سببا, تو کیا سبب کیا بنے گا؟ سارا وقت کل وقت سبب بن جائے گا. وہ ہوا کامل باعتبار اکثر اجزائی, اور وہ وقت تو کامل ہے اپنے اکثر اجزاء کے اعتبار سے, کہ اس کے اکثر اجزاء کیا ہیں؟ کامل ہیں. وہ ان کا نہ یشتمل علی الوقت الناقص, اگرچہ وہ مشتمل ہے وقت ناقص پر بھی مشتمل ہے, لیکن اکثر اجزاء اس کے کامل ہیں. فلا یصح قضاء الا فی الوقت الکامل, تو لہذا اس کی قضاء صحیح نہیں ہوگی مگر کس کے اندر؟ وقت کامل میں. ویتعدى عصر یومہ فی الوقت الناقص, اور ادا کر سکتا ہے بھائی آج کے دن کی اسی دن کے عصر کی نماز ناقص وقت کے اندر. لانه لما لم يؤديه فی الوقت الاول, اس لیے کہ جب اس نے اس کو ادا نہیں کیا وقت اول کے اندر. واتصل شروعه فی الجزء الناقص, واتصل شروعه فی الجزء الناقص, اور اس کا شروع مل گیا مولانا جزء ناقص میں. کان هو سببا لوجوبه, تو وہی سبب بنے گا, وہ جزء ناقص ہی کیا ہوگا؟ سبب بنے گا اس کے وجوب کے لیے. فیؤدی ناقصا کما وجب, تو وہ اس کو ناقص ہی ادا کرے گا جیسے کہ وہ ناقص واجب ہوئی تھی. ولا یقال ان من شرع صلاۃ العصر فی اول الوقت ثم مدها بالتعدیل والتطویل. بس هذا هو المرام. الله اعلم.